من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته چلے ان شاء الله تلاوت سنتے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم
جزاك الله خير نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے بارہواں پارہ شروع کریں گے یہ بتائیے کہ پچھلے 11 پاروں کا پتہ چلا مجھے تو ایسے لگتا کہ پلک جھپکتے میں گزر گئے تھک تو نہیں گئے آپ لوگ روز آ کے چلے اللہ کرے کہ ہم کبھی بھی نہ تھکے پچھلے پارے کے خلاصے کے طور پر چند باتیں سورت ہود کے ناطے سے کیونکہ اس کا آغاز پچھلی سورت میں ہوا اور اختتام اس سورت میں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے ایک بار آپ کے بالوں میں چند سفید بال دیکھے تو پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بال سفید ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں شیبتنی ہودن و اخواتها مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہو سکتا ہے کسی کو نہ پتا ہو تو وہ سوچیں کہ شاید ہود آپ کی ایک بیٹی ہوگی اور اس کی باقی بہنیں نبی کی بیٹیاں اور ہمارے ہاں ایک معروف جملہ ہے کہ بیٹیوں کے غموں نے بوڑھا کر دیا نہیں یہ صورت ہود ہے. کیوں؟ تھوڑا سا سمجھ لیجئے. اس لیے کہ جب بار بار ہم قوموں کے قصے پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ وقت گزاری کے لیے ہیں اور ہمیں تو یہ آتے ہی ہیں. حالانکہ اگر اس کو آج کے اوپر لے کر سوچئے تو امت مسلمہ کو تھریٹ ہے. پچھلے دور میں انبیاء کرام آئے, انہوں نے وارن کیا. ان کی دعوت کا خلاصہ ہی یہ ہوتا تھا کہ ایک اللہ سے جڑ جاؤ اور اللہ کی بات مان لو. لیکن جب لوگ اس بات کو نہ مانتے, کچھ عرصہ صبر کیا جاتا اور اس کے بعد ایک ہلکی سی وارننگ ملتی اور اس وارننگ کے بعد پھر اس قوم کو نیست و نابود کر دیا جاتا. چند لوگ جو اس دور میں نبیوں کے پیغام کے ساتھ متفق ہوتے ان کو بچا لیا جاتا اور باقی چلے جاتے. ذرا سے اس اصول کو آج امت مسلمہ پر لے کر سوچئے. اگر اللہ تعالیٰ کی یہی سنت اور یہی دستور آج بھی ہوتا تو کیا میں اور آپ آج موجود ہوتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کم از کم, اگر میں غلط نہ کہوں, ایک رف سے کہہ دوں کہ 50 سال کی ایک جنریشن کر بھی دیں نا ہم, تو 1400 سال کو ضرب دے دیجئے 2.5 سے, تقریباً 35ویں سے 40ویں نسل چل رہی ہے. لکھیے گا, شاید آپ نے آج تک یہ کبھی نہ سوچا ہو اور میں بھی نہ سوچتی اگر اللہ تعالیٰ میرے دل میں نہ ڈالتا. پہلی امتوں کے پاس نبی آتے, ایک نسل سامنے آتی, زیادہ سے زیادہ ان کے بچے, سیکنڈ جنریشن آ جاتی. 30-40 سال کا عرصہ ہوتا ہے نا, کیونکہ نبی عموماً 40 سال کی عمر میں بھیجے گئے اور نبی کی زندگی میں ہی قوم ہلاک کر دی گئی. تو آپ خود لگا لیجئے کہ نبیوں کا لائف سپین بھی 70-80-90 کا ہی ہوگا نا. اس اصول کے تحت آج امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر 35 سے 40ویں نسل تک پہنچی ہے نا, تو اللہ کے اس اصول کے بدلنے اور اللہ کی اس مشیت اور حکمت کی وجہ سے پہنچی ہے. ورنہ قوموں نے مستی کی, خرابی آئی, اللہ نے تھوڑا سا ان کو وارن کیا, ختم ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ آخری امت ہے. دوسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 1000 سال تک لوگ اصلاح پہ رہے. تیسری وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کو نافذ کیا. پچھلے نبی اسلام کو نافذ نہیں کر سکے تھے, صرف تبلیغ کی تھی. تو ساری بات کا خلاصہ جو میرے اور آپ کے لیے کہ اگر ہمیں بھی اللہ ہمارے گناہوں پہ پکڑتا تو آج ہم بھی نہ ہوتے. امت مسلمہ کو اللہ بار بار مہلت دیتا ہے. پچھلی قوموں کا ایک گناہ, شرک تو کامن تھا لیکن کسی کے مالی معاملات میں بگاڑ تھا, کسی میں اخلاقی بگاڑ تھا, کسی کے اندر یادگاریں قائم کرنے کا رجحان تھا. آج امت مسلمہ کو دیکھیے تو سبھی کچھ جمع دکھتا ہے. تو ہم نے اس سوچ کے ساتھ اب سورت ہود کا باقی حصہ سوچنا ہے کہ آخر اس کی کون سی آیت تھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا. اور حقیقت بھی یہی ہے, قرآن پڑھیں اور غور نہ کریں تو پھر تو آپ کا کچھ نہیں بگڑتا, لیکن آپ قرآن کی ایک آیت پہ غور و فکر کریں, چاہے وہ پچھلی قوموں کے حالات کی ہو یا جہنم اور جنت کی بات ہو, تو اس کے بعد ایک انسان کو خوف آنے لگتا ہے. تو لہٰذا آج ہم اس شعور کے ساتھ اس صورت کو پڑھیں گے کہ ہمیں بھی ان صورتوں سے کچھ سنجیدگی مل رہی ہے کہ نہیں. ہم ہنستے بولتے کھاتے پیتے یہ صورتیں تو نہیں سن رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس بارے میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ سب سے پہلا موضوع آئے گا رزق, جس پہ بڑے لوگ پریشان ہیں. اس رزق روٹی نے سچی بات انسانوں کو تنگ کر دی. وہ کہتے ہیں نا آب و دانا, اسی میں کھوئے میں. اے طائر لاح ہوتی اس رزق سے موت اچھی, آتی ہو جس سے پرواز میں کوتاہی. لیکن حقیقت ہے کہ اللہ نے رزق اپنے ہاتھ میں لیا. پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ریاکاری نیکیوں کا زہر قاتل ہے. انسان کا ایک نفسیاتی تجزیہ بھی کیا گیا کہ خوشی اور غم میں ایک انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. پھر سچے مومن کون ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کون باندھتے ہیں, عقل ہوش اور ایمان رکھنے والے ایمان لوگ کیسے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا کون سا نبی تھا, اس کا تذکرہ. دعوت حق سب کے لیے یکساں ہے, یعنی شروع سے لے کر آج تک دین کی دعوت یا حق کبھی نہیں بدلا. پھر اس صورت میں قصہ نوح قدرے طویل آ رہا ہے, حالانکہ سورت نوح نام کی ایک صورت موجود ہے 29ویں پارے میں, لیکن اس صورت میں آپ کو جس کو کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نوح کی سیرت ترتیب زمانی کے اعتبار سے ملے گی. پھر اسی طرح ناپ تول میں کمی، مشرکوں کا حشر اور استقامت کی ہدایت، بشارت اور نصیحت. اور سب سے خوبصورت چیز جو ہم اس پارے کے اینڈ پہ پڑھیں گے وہ سورت یوسف کا سٹارٹ ہے. انشاءاللہ اس کی ساری باتیں ہم وہیں کریں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ ہمارے وقت میں برکت ہو اور آسانیوں کے معاملے فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ یہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے. سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا تذکرہ ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ الرزاق ہے. یاد رکھیے کہ جو مخلوق بھی پیدا ہوتی ہے اپنا رزق لے کر آتی ہے. صرف انسانوں کا ہی رزق نہیں ہے، ہر جاندار کا مخلوق ہے. ایک شخص ایک دفعہ کہیں بیٹھا تھا، اس کے ذہن میں خیال آ گیا کہ اللہ تو سب کو رزق کیسے دیتا ہے. کچھ بھی خیال دل میں آ سکتا ہے ایک انسان کے. اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ایک دن کسی پہاڑی پہ گیا، پہاڑی اپنی جگہ سے ذرا وہ پتھر ایک ہلکا سا لڑکا اس کے اندر نظر پڑی اور اس نے دیکھا کہ اس پہاڑ کے اندر اس کی تہہ میں ایک پودا اگا ہوا ہے اور اس پودے کے پتے پہ کیڑا بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیڑا اس پودے کا پتا کھا رہا ہے. اس کے منہ میں وہ پتا تھا. فوراً سمجھ گیا یہ ہوتی ہے حقیقت بیانی. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہدایت بیانی اس طرح بھی دیتا ہے. کہنے لگا کہ اللہ میں سمجھ گیا کہ تو تو پہاڑ کی تہہ میں بیٹھے ہوئے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، تو مجھے کیوں نہیں دے گا. تو یاد رکھیے، رزق کی فکر چھوڑ دیجیے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. ابھی بچیاں نئی نئی امتحان سے فارغ ہوئی ہیں اور ماں کو بھی اس کا تجربہ ہے. جب امتحان کے دن ہوتے ہیں تو ماں کیا کہتی ہے بیٹی کو اور بیٹے کو کہ بیٹا آپ پڑھ لیجئے، آپ کے کام میں کر دوں گی. بعض دفعہ ٹرے میں سجا کر مائیں کھانا دے دیتی ہیں کمرے میں، تو بچے کھا لیتے ہیں ورنہ وہ بھی نہ کھائیں. بالکل اس طرح اس دنیا میں ہم کمرہ امتحان میں ہیں. 29ویں پارے کے شروع میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیا بلوا کو میو کو مخصن و عملہ. اللہ تعالیٰ نے کہا تم پڑھو، تم کام کرو، تمہیں رزق میں دوں گا. افسوس کیا ہے، ہم نے کیا کیا، الٹ کر دی کہانی. ہم کمانے کھانے کے پیچھے اس کام سے دور ہو گئے جو مقصد تھا، جو مشن تھا زندگیوں کا، اس کو ہم نے ڈال دیا اللہ پہ. اللہ خود ہی نبٹ لے گا، خود ہی بندے رب سے جڑ جائیں گے اور ہم خود رزق کی تلاش میں لگے. تو آج کے بعد اس کو اپنے دل سے نکال دیں. اس پہ میں ایک چھوٹی سی ریکمنڈیشن دوں گی جو میری اپنی فیوریٹ ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الرزاق. الحمدللہ موقع ملا، مرحلے 3 سے 4 سال میں یہ سیریز پوری ہوئی تھی، اس میں لفظ الرزاق کا انشاءاللہ آپ آڈیو لنک آپ کو بھیجتے ہیں، کسی وقت بھی سن لیں. دل اتنا کھل جائے گا کہ مجھے امید ہے کہ آپ بہت سارے ساتھی جو آج بھی صرف اس لیے قرآن سننے کے لیے نہیں آ پا رہے کہ ہم جاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دل کھول دے گا انشاءاللہ. کچھ اور خوبیاں اللہ تعالیٰ کی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. دیکھ لیجیے آگے بات آزمائش کی، کمرہ امتحان کی. تو ہم سب آزمائے جا رہے ہیں. اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے. اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے کہ جس کا وہ مذاق اڑا رکھے ہیں. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد، ذرا سپنے پر لیں، آپ کی سائیکالوجی کھولی جا رہی ہے، کامنلی انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ الا ماشاء اللہ، ہر ایک نہ بھی کرے، ہمیشہ نہ بھی ہو، لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. کیا اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے لگتے ہیں پھر اس کے بعد اسے اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے؟ اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دل در یعنی میرے سب دکھ دور ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ انسان کی تھوڑ دلی، تھوڑا پن، اور وہ کیا ہے کہ دکھ میں مایوس ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے، کہ انسان کو خوشی میں رب یاد رہنا چاہیے اور دکھ میں بھی رب یاد رہنا چاہیے۔ جس کا ظرف جتنا چھوٹا ہوتا ہے نا اتنی جلدی چھلکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ ہاف لیٹر کی ایک گلاس میں تھوڑا سا زیادہ پانی ڈالیں گے نا تو کناروں سے گرے گا، لیکن اگر آپ دو لیٹر کی بوٹل میں ڈیڑھ لیٹر بھی پانی ڈال دیں گے پھر بھی جگہ ہوگی۔ اسی طرح انسانوں کا معاملہ ہے۔ کچھ لوگ تھوڑی سی خوشی، تھوڑی سی نعمت پا کے آپ پیسے باہر ہو جاتے ہیں، چار پیسے اللہ نے کیا دے دیے، ریاکاری، دکھاوا، اس کو دکھا، تمہیں کیا پتا کتنے پیسے ہیں، تمہیں پتا بینک میں کتنا ہے، آؤ تمہیں اپنے بچوں کی شادیوں پہ دکھاتے ہیں۔ یہ جو اکثر شادیوں کے موقع پہ کٹ ہوتا ہے، نیتوں کے بہت اللہ جانتا ہے، لیکن میں نے عموماً لوگوں سے سنا اور دیہات میں رہنے والوں کو سنا کہ اس وقت ہزار بندے سے کم کی برات لے کر آئے تو ناک کٹ جائے گی۔ لوگوں کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ کتنے ہم خیال ہیں، اور کھانے پینے میں اسراف نہ ہوا تو پتہ کیسے چلے گا کہ بینک میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کہتے ہیں صبر والے اور متقی کون ہوتے ہیں کہ جو جن کے پاس بہت ہوتا ہے دکھتا نہیں ہے، یہ لکھ لیں، نیک کے پاس بھی بہت ہوگا اس کا دکھتا نہیں ہے، ہاں اس کا دکھتا ہے اس وقت جب لن تنالوا البر حتى تنفقوا کا حکم آتا ہے، یا یسألونک ما ذا ينفقون، وہ خرچ کرتا ہے لیکن وہ وہاں کرتا ہے جہاں اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، وہ چھپا کے کر دیتا ہے، اس کو اپنی ذات پہ ایک پیسہ لگانا بھی چھپتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا اپنی ذات پہ بہت لگاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا معیار اپنے لیے لکھیے۔ حضرت عثمان کا واقعہ سنا کے بتاتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ضرورت مند آپ کے پاس آیا، اتفاق دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، لیکن آپ کی عادت تھی کہ جو نیکی خود نہیں کر سکتے تھے نا دوسروں کو اس کی دعوت دے دیتے تھے کہ تم کر لو۔ آپ نے اس شخص کو حضرت عثمان کے گھر بھیج دیا۔ وہ شخص ابھی آپ کے گھر کے قریب پہنچا کہ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں کہ حضرت عثمان اپنی بیوی سے ناراض ہو رہے ہیں کہ جب ایک چراغ سے بات بن سکتی تھی تو تم نے زیادہ چراغ کیوں جلائے، دو کیوں جلا دیے، آج کی زبان میں اگر ایک بلب سے کام چل سکتا ہے تو دو بلب کیوں جلائے۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی، اس شخص کی جرت نہ ہوئی، واپس آ گیا کہ جو شخص اتنا کنجوس ہے کہ ایک فالتو چراغ جلانے پہ بیوی سے ناراض ہے مجھے کیا دے گا۔ واپس آ کے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں اللہ کے نبی میں نے مانگا ہی نہیں۔ کیوں نہیں؟ بس میرا خیال ہے مجھے نہیں ملے گا۔ نہیں جاؤ مانگو۔ اب وہ شخص گیا اور جا کر عثمان کا دروازہ نوک کیا، اپنی خواہش سامنے رکھی، ضرورت رکھی، کہا اچھا ٹھہرو بھی آتا ہوں۔ اندر گئے، اشرفیوں کی تھیلی گولڈ کوائنس لا کر اس شخص کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اب اس شخص سے صبر نہ ہو سکا، کہنے لگا ایک بات تو بتائیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ ایک چراغ پہ پریشان تھے آپ، اور آج میں نے مانگا تو آپ نے اتنا کچھ دے دیا۔ حضرت عثمان کہنے لگے ہاں بھائی، وہ جو چراغ تھا نا وہ میرے حساب میں جاتا، اس کا حساب مجھے دینا پڑتا، اور یہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں جو میں رب کے نام پہ دے رہا ہوں، یہ ہے کرائیٹیرین۔ اپنی ذات پہ لگاتے وقت اور خلق خدا اور مخلوق اور اللہ کے دین پہ لگاتے وقت کیا حالت ہوتی ہے، میرا حال اس سے خوبصورت معیار کوئی نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے مال کو پھر بڑھائے گی بھی اور اللہ کی رحمت سے بہترین چیزوں سے ملے گی۔ دوسری بات رہ گئی کہ یہ ایک جو کانسیپٹ ہے نا مال کا، کہ یا دنیا میں ملے گا یا آخرت میں، ایسا نہیں ہے، دونوں میں بھی مل سکتا ہے، دونوں سے آپ محروم بھی رہ سکتے ہیں، ایک میں ملے ادھر نہ ملے اور ادھر ملے نہ ادھر ملے۔ لیکن ایک جملہ لکھ لیں، ایمان کی دولت بھی ہو اور دنیا کی دولت بھی ہو، یہ بیسٹ کمبینیشن ہے، سراسر ممکن ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک نگیٹیوٹی آ گئی، پیسے والوں کو کہتے ہیں گناہگار، دیکھنا اللہ نے ان کو پکڑنا، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے متان حسنہ اور متاع الغرور، بلکہ پیچھے آئے تین میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ متاع حسن بن جائے گی دنیا کی دولت، اس کو متاع غرور نہیں بنانا، اور خوشیوں میں آپے میں رہیں، غموں میں شکر پہ رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اے انسان تو میری راہ میں خرچ کر میں تجھے دوں گا، یعنی تو مجھ پہ خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ پھر فرمایا اللہ کا ہاتھ اوپر والا ہے، دن رات کا خرچ اس میں کوئی کمی نہیں لاتا۔ خیال تو کرو آسمان و زمین کی پیدائش سے اب تک کتنا خرچ کیا ہوگا، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں جو تھا وہ کم نہیں ہوتا۔ اس کا عرش پانی پر تھا، اس کے ہاتھ میں میزان ہے، جھکاتا ہے اور اونچا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جب اللہ آپ کو مجھے اتنے پیارے وعدے دے تو پھر ہمیں مال کے خرچ کرنے پہ تو ذرا بھی غم زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو بات ہے رویوں کی، خوشی اور غم کی، تو اس پہ روایت ہے صحیح مسلم میں 2999، مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ سراسر بہتر ہے۔ یہ راحت پا کر شکر کرتا ہے اور بھلائی سمیٹتا ہے، تکلیف اٹھا کر صبر کرتا ہے، نیکی پاتا ہے، اور ایسا حال مومن کے سوا اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر بات کیا ہے؟ اصل چیز مال نہیں ہے، اس مال سے آپ اور میں جا کدھر رہے ہیں؟ دولت کے ساتھ بعض دفعہ کچھ جراثیم آ جاتے ہیں، اس سے انسان اگر بچ جائے تو انشاءاللہ مال انسان کو نقصان نہیں دے گا۔ علامہ اقبال کے کچھ اشعار ہیں جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس چیز کو ثابت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، یعنی ایسے ایجوکیشنل سیٹ اپ کہ بچے فرفر انگلش تو بولنے لگیں، میتھ تو بہت اچھا ہو جائے، سائنس کی ایکویشنز تو حل ہوں، لیکن اللہ سے دوری ہے، نمازوں کی ہوش نہیں کیونکہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں کیونکہ اسکول جا رہے ہیں۔ میں سب بچیوں سے پوچھوں گی امتحان کے دنوں میں کتنی نمازیں قضا ہوئیں، میں دل برا نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ نے پڑھائی زیادہ کرنے کے شوق میں نمازیں چھوڑ دیں تو آپ کے نمبرز آپ کو کفایت نہیں کریں گے۔ پھر کہتے ہیں املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، یعنی جو ہماری پراپرٹیز ہوتی ہیں نا، اور ہماری اولاد، ہماری جاگیریں، یہ سب ہمارے لیے فتنہ ہے۔ کب؟ جب وہ اللہ سے کرے دور۔ یہ بس نہیں کرنا، کمائیں مال، دولت لیں، علم لیں، گھر بنائیں، اللہ سے دور نہیں ہونا۔ نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، کہتے ہیں وہ تلواریں جو غیر حق کی کے لیے اٹھتی ہیں نا، وہ بھی فتنہ بن جاتی ہیں۔ شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ بعض دفعہ لوگ اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، تو یہ سارے فتنے ہیں۔ بس اس پہ نظر رکھیے، انشاءاللہ خوب کھائیے، خوب پہنیے، خوب اچھے گھر بنائیے، لیکن اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ۔ پھر فرمایا تو اے پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کر وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا، تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالے دار اللہ ہے۔ یہاں دیکھیں نبی کا مقام بھی سمجھ آ رہا ہے، وما علینا الا البلاغ، نہ نبیوں نے پیچھے پڑ کے بنوایا اور نہ زبردستی کی، بس میسج کنوے کرنا ہے، نہ کنونس کرنا ہے اور نہ اس سے زیادہ کچھ اور، اور پھر آگے اللہ پہ معاملہ ڈلتا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا، یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی بھی 10 صورتیں تم بنا لو، اور اللہ کے سوا اور جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ اب اگر وہ معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سرے تسلیم خم کرتے ہو؟ دیکھ لیجئے 12واں پارہ آ گیا، پہلے پارے سے شروع کرتے ہوئے، پہلے پارے میں پہلی سورت یا کنابود و یا کنستائن بہترین طریقے سے توحید کا سبق دیتی تھی، آج 12ویں پارے پہ آنے تک دیکھیے ہر چند آیتوں کے بعد توحید۔ تو یہاں یہ بھی سمجھیے، قرآن کا موضوع یہ نہیں ہے کہ اللہ ہے، یہ تو انسان کی فطرت کو پتہ اللہ ہے، ادنی عبداللہ، عیسیٰ کو بھی پتا تھا بچپن میں کہ اللہ ہے۔ قرآن کا موضوع ایک ہے، اللہ ایک ہے، قل ہو اللہ احد، اسی طرح سے لا الہ الا اللہ۔ قرآن یہ نہیں سکھاتا کہ اللہ الہ ہے، نہیں، یہ نہیں سکھاتا، غلط ہے اگر آپ کو یہ پتہ ہے تو۔ قرآن یہ سکھاتا ہے اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں۔ قرآن یہ نہیں سکھاتا کہ اللہ رازق ہے، قرآن یہ سکھاتا ہے اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی آقا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی لینے والا نہیں۔ اس عقیدے کو ٹھیک کر لیں، اس کے علاوہ اس پورے دورہ قرآن کے بعد کوئی اور عمل نہ بھی کریں، آپ نے وہ پا لیا جو ایسنس تھا۔ خوشبو پا لی آپ نے قرآن کی، شرک کی موجودگی میں بڑی بڑی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. اور آج شیطان نے امت کو شرک میں ڈال کر بڑی بڑی نیکیوں میں مصروف کیا ہوا ہے. اللہ تعالی ہماری امت کا شرک دور کر دے. جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں. وہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اب ان کا کیا دھرا محض باطل ہے. یہ بڑا برا انجام ہے. دعا کرتے ہیں کہ اپنے لیے آپ بھی مانگیے. اللہم، مانگیے میرے ساتھ، اللہم اجرنی من النار. تین دفعہ مانگیے شعور سے، جہنم کی آگ کو سوچتے ہوئے. ابھی ایک ساتھ پڑھنے کی پریکٹس نہیں ہوئی اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. جب صبح دعائیں آپ کی ٹیچر آپ کو پڑھا رہی ہوتی ہیں نا، آپ میں سے اکثر نہیں پڑھ رہے ہوتے یا اس وقت موجود نہیں ہوتے. پوری کوشش کر کے دعاؤں سے پہلے موجود ہوا کریں. ایک آواز میں پڑھیں گے نا، کیا پتہ کسی ایک کی آمین پہ آپ کی میری بھی قبول ہو جائے. ٹھیک ہے، اب پڑھیں ایک آواز سے. آپ ذرا اونچی پڑھیں.
اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار،
اللهم اجرني من النار. اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. وہ آگ بڑی سخت ہے. اس دنیا کی آگ سے 69 یعنی ایک کم 70 گنا زیادہ گرم ہے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. یہاں آپ کو دیکھیں دنیا داروں کا انجام بھی دکھایا جا رہا ہے. جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے. تو کیا ہم یہاں کے لکھ پتی تو وہاں کے ککھ پتی ہونا چاہتے ہیں؟ یہاں کے کروڑ پتی، ارب پتی تو وہاں کے مفلس اور کلاش ہونا چاہتے ہیں؟ تو یہ مانگیے کہ اللہ دنیا میں دے حسن، دے متان حسنہ، دے رزق حسن دے. اور رزق حسن وہ ہوتا ہے جو دنیا میں اللہ کی رضا سے ملے. حرام کبھی رزق حسن نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا کر رکھے. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی موجود بھی تھی. کون سی بتائیے؟ شاباش، تورات. یعنی قرآن پچھلی کتابوں کے ریفرنسز بھی دیتا ہے. یہ قرآن کی بڑی خوبی ہے. ہم تو کسی دوسرے کی کتاب کا اشارہ بھی نہ دیں، لو کسی کو دوسرے کی کتاب پتہ چل جائے گی جو شاید ہم سے اچھی ہو، لیکن ہم کہتے نہیں چونکہ وہ ہماری کتاب نہیں ہے نا، اس کا ذکر بھی نہ کیجیے. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وسعت قلبی کے ساتھ یہ کتاب بتاتے ہیں. قرآن میں تورات کا ریفرنس اس بات کی دلیل ہے کہ اچھی چیز اچھی ہی ہوتی ہے چاہے بعد میں لوگ اس کو ضائع کر دیں. فرمایا کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ ہر دور کی کتاب لوگوں کو دنیا میں رہنے کے طریقے سکھاتی تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حقیقت میں پھر بھی بدبختی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی جو بھیجی ہوئی کتابیں ہوئیں اس کی قدر نہیں کرتے اور مانتے نہیں ہیں. ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے. اور انسانی گروہوں میں جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. پس اے پیغمبر، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا. ہائی لائٹ کریں، شک عمل کا دشمن ہے. شاید آپ یہ جملہ مجھ سے کئی بار ابھی اور بھی سنیں گے سفر میں، کیونکہ بہت سارے عمل کرنے والے لوگ اچانک بے عمل ہو جاتے ہیں. کل تک کی نیکیاں ان کو آج کے گناہ دکھتے ہیں. اپنا ایکسٹریمزم دکھتا ہو، ہو ہم تو بھولے بن گئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو پتہ نہیں بغیر سوچے سمجھے کسی کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا. اصل میں شیطان کا اصل ہدف بھی یہی ہے کہ آپ کے میرے دل سے یقین کو نکال دے، بے یقینی کے اندھیروں میں ڈال دے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کھولتے ہی سب سے پہلا پیغام کیا ملتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. تو اللہ سے دعا کریں، یہاں بیٹھ کر بھی دعا کریں کہ اللہ حق بات کے بارے میں میرے دل سے شک کو دور کر دے. شک کے ساتھ تو ایک لقمہ نہیں کھایا جاتا، शक वाली बात, तो इंसान शक पड़ जाए ना कि घर में एक चोर घुसा हुआ है, घर छोड़ के भाग जाएंगे? शक पड़ जाए कि एक छिपकली है मेरे पीछे, जान निकल जाएगी? तो अल्लाह की किताब के बारे में शक, और याद रखिए माजरत के साथ, बाज़ दफ़ा कुछ लोग जान के शक फैलाते हैं दूसरों को किसी अच्छी जगह से रोकने के लिए। पता नहीं, मेरा ख्याल है वहाँ तो पैसे लगते हैं, मेरा तो ख्याल है वहाँ रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, और मेरा तो ख्याल है वहाँ तो ये है, वहाँ तो बड़ी पाबंदियाँ हैं। यानी कोई मुमकिन तरीका ऐसा कर दिया जाए कि जो आने का ख्वाहिशमंद है वो ना आ सके। अल्लाह ताला हिदायत दे और हम सब को शक से दूर करके बेशक होकर इस चीज़ पर ले जाए। और ये वो चीज़ है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से मांगने से मिलती है। लिहाजा फरमाया, ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। क्या पता चला कि एक सच्चा मोमिन शक से पाक होता है, अपने दोस्तों में बैठता है बहुत नरम, जहाँ हक और बातिल की बज़्म आती है तो बहुत सख्त, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रस में हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अल्लाह ताला में दीन के असूलों पर इतना पुख्ता कर दे। और इस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे? ऐसे लोग अपने रब के हजूर पेश होंगे और गवाह शहादत देंगे कि ये हैं वो लोग जिन्होंने अपने रब पर झूठ बांधा था। इसको हाईलाइट करें। इंसानों पे भी झूठ बांधना बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन अल्लाह पर झूठ बांधना, ये तो अल्लाह ताला की पकड़ को खुद अपनी तरफ बुलाने वाली बात है। सुनो, अल्लाह की लानत ऐसे जालिमों पर, इन जालिमों पर जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं, इसके रास्ते को टेढ़ा करना चाहते हैं और आखरत का इनकार करते हैं। थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत है। आप देखिए कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं ना। एक वो लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं जो खुद रुके होते हैं, डाउटेड होते हैं, शक होता है, या वो कहते हैं नहीं ये ठीक चीज़ ही नहीं। ये तो सच्ची बात है, जैसे मक्का वालों को यकीन था कि नबी सल्लम का पैगाम दुरुस्त नहीं है, उनको पूरा यकीन था कि नबी सल्लम जो हमारे बुत खुदाओं को और हमारे रस्म रिवाज को बुरा कहते हैं वो गलत करते हैं। ये याद रखिए, कुफार मक्का को उनके इस डाउट ने मारा, वो अपने आप को इस यकीन में लेके डूब गए कि हमारे बाप दादा ठीक थे, मोहम्मद सल्लम गलत है। लेकिन एक शक उसका है जिसको पता है कि मोहम्मद ठीक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीन बार कुरान में आता है यारिफूनहु कमा यारिफूनअबनाअहुम, और वो कौन थे? मदीना के यहूद थे। उनके दिल की तख्तियों पे लिखा हुआ था ये शख्स सच्चा है। क्यों? एक जौहरी है ना तो दूसरा जौहरी उसकी गलती पकड़ लेगा, एक डॉक्टर की गलती दूसरा डॉक्टर पकड़ लेगा। इसी तरह याद रखिए, एक दीनदार दूसरे दीनदार को पहचान जाता है। ये हम जैसे भोले लोग नहीं जानते, वो जिसको देखते हैं उनको वो सही, वही सही लगता है, जिसकी चार दिन सुने उनको ठीक लगती है। मदीना के लोगों को पूरा यकीन था कि अल्लाह के नबी सच्चे हैं, लेकिन फिर शक क्यों डाले? हमारी जमात, हमारा गिरोह, सिर्फ सगे सौतेले का फ़र्क था, एक तरफ बनी इसराइल एक तरफ बनी इस्माइल। कहते थे अगर नबी सल्लम सामने आ गए तो हमारी तो दड़ाहट कम हो जाएगी, हमारी महफिलों की रौनक कम हो जाएगी। तो याद रखिए, सूरज जब आता है ना तो ये सारे चिराग भी जला दें, बाहर की रोशनी में आपको एक भी चिराग नहीं दिखेगा। हक के आके कभी कुछ नहीं चला, लेकिन लोगों ने हमेशा लोगों को डाउट्स डालकर दूर करना चाहा, और कुछ ढिलमिल यकीन लोग फिर दूर हो भी जाते हैं तो वो अंदर आ भी जाते, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा खैर नहीं लानी थी। तो लिहाजा अल्लाह ताला अपने नबी से कहते हैं कि देखो, एक हैं जो अनजाने में रोकते हैं और एक जानबूझ के रोकते हैं। अनजाने वालों को तो अल्लाह माफ़ कर ही देगा, जानबूझ के जो हक से रोके ये बड़ी पकड़ की बात है। वो ज़मीन में अल्लाह को बेबस करने वाले न थे और न अल्लाह के मुकाबले में कोई इनका हामी था। इन्हें अब दोहरा अजाब दिया जाएगा, वो ना किसी की सुन ही सकते हैं ना खुद इन्हें कुछ सोचता था। ये हैं वो लोग जिन्होंने अपने आप को खुद घाटे में डाला, और वो सब कुछ इनसे खो गया जिन्होंने घर रखा था। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, अल्लाह ज़ालिमों को मोहलत देता है, बिलाखिर जब पकड़ता है तब छोड़ता ही नहीं है। ये बुखारी की रिवायत है 2583 नंबर। हम अपने इर्द गिर्द जब जुल्म होता देखते हैं, किसी भी नाम पे हो, सियासी जुल्म हो या माशरती जुल्म हो, हम कहते हैं अल्लाह पकड़ता क्यों नहीं? तो अल्लाह कह रहा है सब्र करो, मैं मोहलत दे रहा हूँ, शायद बदल जाओ, शायद बदल जाओ। लेकिन जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई उसको छुड़ा नहीं सकता। ना गुज़ीर है कि वही आखरत में सबसे बढ़कर घाटे में रहे वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और अपने ही रब के होकर रहे। इसको हाईलाइट कीजिए, میرا آپ کا گول یہ ہے کہ ہم اپنے رب ہی کے ہو کے رہیں۔ قرآن اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب کا ہو کر رہنے والا کون ہوتا ہے؟ اخبات والا، مخبت۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی اللہ والی ہو جاتی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے رب کی بات ایک دفعہ سمجھ آ جائے بس، پھر ان کی زندگی میں ایک یو ٹرن آتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ اخبت الا ربی ہم، اور آپ کہتے ہیں اخبات کس کو کہتے ہیں؟ جو چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ہوتی ہیں نا آگ کے بعد، ان کا بھی بجھنا۔ میں اس کو پنجابی میں سمجھاؤں گی، شاید سمجھ آ جائے۔ اخبات کیا؟ ان کا مچ مر جاتا ہے۔ سمجھتے ہیں مچ؟ جیسے مرچیں ہوتی ہیں تو کھائیں تو بہت چبھتی ہیں، پھر کچھ نہ کچھ اس میں ڈال کے ہم کہتے ہیں مرچوں کا مچ مر گیا، یعنی ان کے اندر کی وہ جو چلبلا پن اور تھرل تھی نا، ہاں مستی موج، وہ دبنے لگتا ہے۔ یہ قرآن آپ کو کرش کرے گا، دیکھیے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے نفس پہ اتنے رولر کوسٹر چلیں گے، آپ کو اپنے اوپر شرم آئے گی۔ میں کتنی تھوڑ بلی تھی، میں کتنی چھچوری تھی، میں چھوٹی سی بات پہ ہائے ہر ہا واہ کرتی تھی۔ یہ ایک بات ہے، اور قرآن سے پڑھ زیادہ، یعنی قرآن سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں ہے جو آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ لائے، یہ گہرا سکون لے۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں چلبلے، تھرل، ہلتے جلتے۔ آپ کبھی دیکھیں نا، ادھر بیٹھیں، ادھر ہلیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، انچلا نہیں بیٹھتا۔ قرآن آپ کو کیسا بناتا ہے؟ نہ زمین کو پتہ چلے آپ اس پہ چل رہے ہیں، اتنی آسانی سے، اتنی عاجزی سے آپ چلتے ہیں، اور نہ گھر میں پتہ چلے کہ آ گئے ہیں خیر سے آپ، اور دروازہ کھول دیا آپ نے اور شور مچ گیا، تو اپنے اندر ٹھہراؤ لائے۔ گہرا پانی، جو ٹھہرا ہوا پانی ہے نا، وہ زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ کناروں پہ جتنا موجوں کا زور ہوتا ہے نا، شور ہوتا ہے، اتنا پانی کم گہرا ہوتا ہے۔ جتنا سمندر کی گہرائیوں میں جائیں گے نا، پانی میں سکون آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر سکون آنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹھہراؤ لانا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یقیناً وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اپنے لیے اخبات مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس دنیا میں کر دے۔ انگلش میں بھی اس کا نام سن لیجئے، ہمبل، ٹو بی ہمبل۔ اخبات کے ایمان کا خلاصہ، گناہ کر کے تو ڈرنا، نیکیاں کر کے بھی ڈرنا۔ یہ نہیں کہنا بہت ہو گئے ہیں، بلکہ یہ سوچنا کہ میری نیکی میرے عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی رحیمی کی وجہ سے قبول ہوگی۔ شوئیں نہیں مارتے، ہر وقت اپنے آپ اپنے کندھے نہیں تھپتھپاتے۔ اور یاد رکھیے کہ انگلش میں کہتے ہیں کہ بیفور آنر کمز ہیوملٹی، عزت ملنے سے پہلے عاجزی آتی ہے۔ آج آپ عاجز ہو جائیں، کل آپ کو عزت ملے گی۔ اور اپنی باتیں کرنا، اپنی تعریفیں کرنا، میرے ابا یہ تھے، میری اماں یہ تھی، ہم تو خاندانی غلام ہیں، تو ایک بات نہیں ہے۔ تو اپنے لیے ایک معیار بنائیں کہ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کرنا ہے، انشاءاللہ باقی چیزیں ہیں وہ اللہ کی رحمت سے اپنی جگہ پہ آتی رہیں گی۔ پھر فرمائیں دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہو تو اندھا بہرا، ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہو تو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ کیا پتہ چلا کہ دو گروہوں کا تذکرہ کیا۔ اب آگے انبیاء کی قوم ہے، آپ کو شاید پچھلی سورت کا مزاج یاد آ گیا، اور سورت یونس، دو طرح کی زمینوں کا تذکرہ تھا، ایک سے نقیدہ، ایک سے خشک بنجر چیزیں اگتی ہیں، جڑی بوٹیاں، اور ایک زرخیز ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ انسانوں کے دل بھی زمین کی طرح ہوتے ہیں۔ یہاں سے اب حضرت نوح کی قوم کا قصہ آئے گا، اور میں آپ میں سے ہر ایک کو، کون؟ جس کو اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے کا شوق ہے۔ بائی دی وے، کس کس کو شوق ہے؟ الحمدللہ۔ اور جن کو اگر نہیں بھی ابھی، تو اللہ ان کو بھی دے دے، تو ان کو کہوں گی کہ اس قصے کے دوران ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی توجہ کو نہ بھٹکنے دیں۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دعوت، تبلیغ، تعلیم، تدریس، اس کے رستے میں کیا مشکلات آتی ہیں، کتنا صبر چاہیے ہوتا ہے، اور کتنا شکر چاہیے ہوتا ہے، اور اتنے ورسٹ حالات جب ہی ہم حضرت نوح کے پڑھیں گے، اس میں صرف اور صرف اور صرف وہی بندہ دین کے کام پہ کھڑا رہے گا جو مخبت ہوگا، اخبت الی ربی ہم، جو صرف اللہ کے لیے کرے گا، جو صرف اللہ کے لیے آئے گا نا وہ آتا رہے گا، جو صرف اللہ کے لیے بلاتا ہے وہ بلاتا رہے گا، جو صرف اللہ کے لیے دیتا ہے نا وہ دیتا ہی رہے گا، جو صرف اللہ کے لیے کھلاتا ہے نا وہ کھلاتا ہی رہے گا، اور جو اس کے علاوہ کسی موٹیو سے کوئی نیکی کرے گا چار دن کے بعد جوش ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اللہ کے لیے اپنے کام کرنے والا بنا دے۔ آئیے پڑھتے ہیں، اور یقین کریں حضرت نوح کو خراج تحسین پیش کرنے کو دل کرتا ہے۔ تھوڑا سا پڑھ کے اس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا یہ کون سے لوگ ہیں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، آیت 25۔ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ نوٹ کیجئے، دعوت اور تبلیغ کا پہلا نقطہ لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا، آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام نے دین کی دعوت میں سب سے پہلے جس چیز کو سامنے رکھا وہ توحید اور شرک کا فرق تھا۔ کوئی مالی کسی درخت کے پتوں، ٹہنیوں، شاخوں پہ تو کام کرتا رہے اور اس کی جڑوں کو کیڑا لگ چکا ہو تو کیا وہ درخت زیادہ دیر قائم رہے گا؟ بس یہ یاد رکھیے، شرک کی گندگی یا شرک کی دیمک جب جڑوں میں لگ جاتی ہے نا تو یہ نمائشی نیکیاں، پھول بوٹوں والی نیکیاں، حج عمرے، تراوی، تہجد، افطاریاں، مسجدوں میں قالین بچھانے، یہ بھی فائدہ نہیں دیتے۔ اور ایک اور بات بھی سمجھیے گا، اور وہ کیا ہے کہ اگر نبی اپنے لوگوں کی نظروں میں پاپولر بننا چاہتے، جس کو آپ کہتے ہیں پاپولیرٹی گراف گر نہ جائے، ہمارے لائکس بڑھیں، کتنے لوگ ہمیں کلک کرتے ہیں، کتنے لوگ ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں، یہ آج کی زبان کی لینگویج ہے، دو چار سال پہلے یہ لینگویج نہیں بولتے تھے ہم لوگ۔ اگر وہ پیپل پلیزر ہوتے، پچھلے پارے کی آیت یاد کر لیجئے، ان اللہ اشترى من المؤمنین، اگر نبی لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے، ان کی محبتیں لینا چاہتے، مزے مزے کے کھانے کھانے چاہتے ان کے ہاتھوں سے، ان سے ہدیے اور تحفے وصول کرنا چاہتے، ان کے بزرگ بن کر ان سے پاؤں دبواتے، تو کبھی بھی یہ بات نہ کرتے کہ لوگوں یہ کیا کرتے ہو، کیونکہ لوگوں کو تنقید بری لگتی ہے۔ اور لکھ لیں، برائیوں میں سے سب سے زیادہ وہ برائی جس پہ لوگ برا مانتے ہیں بات کرنے کو، وہ شرک ہے۔ واقعہ سنایا تھا آپ کو پیچھے کہ ایک امام شرک پہ بات کرتے تھے، لوگ بور ہو گئے۔ شاید آپ بھی میرے منہ سے اتنی بار سن کے بور ہو چکے ہوں گے بارہ باروں میں، یہ روز کسی نہ کسی جگہ شرک کی بات کرتی ہیں۔ میرا تو اس سال اب دل کر رہا ہے کہ میں قرآن کی اگلے سال صرف شرک پہ بات کروں، کیونکہ اتنا کثرت سے یہ موضوع چلتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اندر یہ روگ لگا ہوا ہے تو لوگوں باقی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم توحید اور شرک کا فرق سمجھیں۔ لکھ لیں اپنی تھنگس ٹو ڈو میں، رمضان کے بعد، دورہ قرآن کے بعد، آخری دنوں میں شرک اور توحید کے فرق پہ کچھ سیکھ لیں، تاکہ اللہ کے حکم سے اگر کوئی 19-20 کی کمی بیشی ہے، بہت بڑی نہیں نکلیں گی ہماری، یہ بھی بتا دوں۔ پڑھے لکھے لوگوں کا شرک بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے، آگے جا کے ایک جگہ ذکر کروں گی۔ ان پڑھ لوگوں کا شرک نظر آتا ہے، کرنی والے، پکڑنے والے، مشکل کشا، داتا فلاں، سجدے، نہیں، پڑھے لکھے لوگوں کا شرک بھی بڑا مہذب اور ہڈن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر باطن کے سارے شرک دور کرتے۔ تو کیا نقطہ تھا؟ آپ کو بھی جب کبھی کسی بستی میں، کچی بستی میں، کسی بڑی بستی میں، کسی باہر کے ملک میں، امریکہ میں، کینیڈا میں دعوت اور تبلیغ کا موقع ملے، تو سب سے پہلے لوگوں کا تعلق باللہ چیک کیجئے، ٹیسٹر کیجئے، فیلر لیک کے جائیے کہ دیکھیں ذرا ان کا اللہ سے تعلق کیسا ہے۔ پھر فرمایا ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ، دوسرا بڑا مضمون، ایمان بالآخرہ۔ یا پھر چند ایک بات نوٹ کر لیں، شاید آپ میں سے پہلی دفعہ سننے والوں کو یہ باتیں فائدہ دیں، جنہوں نے سنا ہوئے ان کو تو میری باتوں سے الجھن ہو رہی ہوگی کہ کیا یہ ہر وقت یہی ہر سال یہی بتاتی ہیں۔ تو نوٹ کیجئے گا، مکہ کے 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 موضوع پڑھائے، 13 साल तक के मक्की दौर में सिर्फ तीन मजामीन पे बात हुई। नंबर एक, अल्लाह कौन है, इसी को तौहीद कहते हैं हम। ताल्लुक बिल्ला कह लीजिए, अल्लाह की हकीकत, ईमान बिल्ला कह ले। दूसरा बड़ा मज़मून था मक्का में, ईमान बिर रसूल, रसूल का क्या मुकाम है, वो क्या थे, क्या कर गए, मनहज क्या था, मेथडोलॉजी क्या थी, दिस एंड दैट, यानी रसूल की लिमिट्स एंड उसके राइट्स। और तीसरा बड़ा मज़मून था आखरत, मरने के बाद जियोगे और तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी भर की कमाइयों के बदले मिलेंगे। बस यही दो बातें आपको भी मिली, अभी तीसरी भी दिखती है, ऊपर ही लिखी है। मैं तुमको साफ साफ खबरदार कर रहा हूँ, गोया कि इसमें हज़रत नू लोगों को ईमान बिर रसूल सिखा रहे हैं। इन तीन पर्चों को क्लियर किए बगैर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये पर्चे फ़ायदे नहीं देते, हल होते भी नहीं। नमाज पढ़ी नहीं जाती जब तक अल्लाह का यकीन ना आ जाए, अल्लाह के रास्ते में दिया नहीं जाता अगर अल्लाह की मार्फत ना हो जाए। तो मुझे आपको अपने इन तीन चीज़ों पे काम करना है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और आप देखिए, यही तीन सवाल कब्र में है, यही तीन सवाल हमें मैदान हशर में पूछे जाने हैं। तो हम इसकी तैयारी को छोड़ के साइड इश्यूज़ में पड़े हुए हैं। आज उम्मत की वहदत जो लोगों ने तोड़ी है ना, अल्लाह उनको पूछेगा। मुझे आपको कहने की ज़रूरत नहीं कि जिन्होंने उम्मत को फ़िरकों और मसलकों और ग्रोहों में बाँट दिया है ना, क़यामत के दिन वो खड़े होंगे और जवाब दे रहे होंगे। लोगों को इन इश्यूज़ में उलझा कर तुमने मस्जिदें अलग कर ली कि हाथ कहाँ बांधे जाएं, इधर के इधर के इधर के इधर, और औरत और मर्द की नमाज का फ़र्क क्या, और आमीन ऊंची की जाएगी कि नीची की जाएगी। तुम दलील ले लो, अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ लो, सारे मसलकों के उलमा जमा हो जाओ, सब ने एक ही जन्नत में जाना है, कोई दो जन्नतें नहीं हैं। एक मसलक वाले एक जन्नत में जाएंगे तो दूसरे दूसरी में, एक जमात वालों को अल्लाह एक दरवाजे से ले जाएगा तो दूसरे को, वल्लाह ही ऐसा नहीं होना। पुल सरात भी सबका एक है, मैदान हशर भी सबका एक है। आज उम्मत को जोड़िए, दुआ करेंगे दौरे कुरान एक अल्फी का काम कर दे, कम अज़ कम हमारे इतने घरानों में तो एक वहदत हो जाए कि हुवा समाकुम अल-मुस्लिमीन। तो हम कौन हैं, सब बोले, और इसके अगला स्लोगन क्या, और हम बाइज्जत कौम है। थोड़ा सा सर ऊपर करें, क्यों झुकते हैं, हमने क्या किया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे दुनिया में चेंज आएगा, और यही चीज़ इंसान को फिर आगे लेकर जाती है। नबी की दावत सिंपल, तीन बुनियादी बातें, मैं रसूल हूँ, वो अल्लाह है, और तुम्हें मरने के बाद भुगतने अपने अंजाम को। अब देखिए ज़रा, कौम ने जो टेढ़ी टेढ़ी बातें की हैं, आज भी यही कहते हैं। कोई, मैं हैरान होती हूँ कि ज़रा सी किसी की इस्लाह के लिए शिर्क और तौहीद का फ़र्क बयान कर भी दिया जाए ना किसी जगह, करना चाहिए, तो लोग बाज़ दफ़ा सम टाइम वेरी फ्यू मैसेज भेजते हैं, फ़िरका वारियत की बात ना करें फिर लोग आएंगे नहीं। अल्लाह के बंदो, फ़िरका किधर है, इधर फिकी बातों, हाँ बाज़ दफ़ा क्या कहते, फिकी बातें ना करें। ये फिकी बात है कि अल्लाह का एक है, ये तो अकीदा है। इंशाल्लाह 13वां पारा आ रहा है कल, याद रखवाइएगा, कल आपको एक फ्री दिखाएंगे इधर, फिर शायद इस पे ज़्यादा बात हो, अल्लाह ताला आसानी कर दे। आगे चलते हैं, कौम का जवाब सुनिए और साथ साथ अपना जायज़ा। अगर आज मैं किसी नबी के दौर में मौजूद होती, चलिए नबी सल्लम की उम्मत हम होते, या इस वक्त हज़रत नूह की उम्मत सोचिए, हम उन नूह के दौर में होते, तो इस बात को सुनकर हमारा रिस्पॉन्स कहीं ये तो ना होता क्या। जवाब में उसकी कौम के सरदार, जिन्होंने इनकी बात मानने से इनकार किया था, बोले, हमारी नज़र में तो तुम इसके सिवा कुछ नहीं हो कि बस एक इंसान हो। देखिए डीग्रेड करने का अंदाज़, हम जैसे, और हम देख रहे हैं कि हमारी कौम में से बस उन लोगों ने जो हमारे यहाँ अराजिल थे। अराजिल को पंजाबी में पता क्या कहते हैं, कमी कमीन, सुन समझते हैं, ये हमारे चंद कमियों ने, गरीबों ने, जिनको दुनिया में कोई काम नहीं, ना पढ़े लिखे ना कुछ, उन्होंने आपको बेसमझे सोचे समझे आपकी पैरवी इख्तियार कर ली है। जुमला दोबारा सुनिए, कहा हमारी कौम में से बस इन लोगों ने जो हमारे यहाँ राजिल थे बेसोचे समझे तुम्हारी पैरवी इख्तियार कर ली है, और हम कोई चीज़ ऐसी भी नहीं पाते जिससे तुम लोग हमसे कुछ बड़े हों, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। ये है बड़े लोगों का तकब्बुर। हाईलाइट कीजिए, नवें पारे के शुरू में भी थोड़ी सी बात हुई थी ना, पहला ही जुमला था, क़ालल मलाउल्लज़ीन इस्तकबरु, बड़े लोग कौन होते हैं जो ख़ुद को बड़ा समझते हैं, पैसे के एतबार से, ओहदों के एतबार से, انٹلیکٹ کے اعتبار سے، جائیدادوں کے اعتبار سے۔ اب ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نبی کی دعوت پہ ایک دم پریشان ہوتے ہیں، اس کی وجہ سمجھیے۔ مثال دوں گی، صرف قوم شعیب کی مثال لیتے ہیں۔ قوم کو انہوں نے مالی امور پہ روکا ٹوکا، ٹھیک ہے؟ حضرت شعیب نے جب یہ کہا ہوگا کہ لوگوں حرام نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، ایک شخص آموں کی ریڑی لگاتا ہے، اس کے لیے اس حکم پہ عمل کیا ہے؟ گلے سڑے نہ بیچو، ٹھیک ہے، پیٹی میں اوپر بڑے اور نیچے چھوٹے آم نہ رکھو، ایسے ہی ہوتا ہے نا، دکھاؤ کچھ اور پیک کچھ اور نہ کرو، ختم، چلو جی بابا جی جاؤ تسی بچ گئے، تاڑی جنت پکی۔ ان کا حلال حرام کا فرق اتنا ہی تھا۔ اب ایک مل اونر، انڈسٹریل لسٹ، وہ جب یہ حکم سنتا ہے کہ لوگوں حرام پہ نہیں بڑھنا، اس کے پاس 101 مسائل ہوں گے، کہیں سود ہوگا، کہیں کچھ، کہیں کچھ، کہیں کچھ، اس کے رستے کی رکاوٹیں زیادہ ہوں گی۔ تو لکھ لے، نبیوں کی دعوت کے مقابلے میں بڑے لوگ، اس میں پیسے والے بھی ہیں، اسی طرح صدارت، وزارت، مشیری اور کہیں کچھ، ان کو زیادہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، ان پہ چوٹ زیادہ پڑتی ہے، اس لیے پھر یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نبیوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ہماری نظر میں جو بڑا ہوتا ہے نا، ہم اس کی نظروں میں بڑا بننا چاہتے ہیں، لہٰذا ایسے بڑے لوگوں نے نبیوں کے آگے ذرا سی زبان کھولی، اب نبی کو غصہ تو بڑا آیا۔ لیکن اب آپ کے لیے پھر ایک نقطہ ہے تبلیغی زندگی کا، کڑوی سے کڑوی بات سن کے بھی مزاج خراب نہیں کرنا، بحث میں نہیں پڑنا، بلکہ کیا کہا؟ اس نے کہا، اے برادران قوم، او مائی سسٹر، او مائی بردر، یعنی بڑی سے بڑی تنقید والی بات سن کر بھی آگے سے زچ نہ ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا، پھر اس نے مجھے اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پہ چپک دیں؟ کیا ہدایت! اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتا، میں اس کام پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی، اور وہ آپ ہی آپ اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ لیکن دیکھیے، خود جاہل نہیں ہوئے۔ پھر مزید کلیریفیکیشن، اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی نبی بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے تھے، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے مجھے غیب کا علم نہیں، یا ہم کہتے ہیں پیر صاحب، تو چھوڑیے، پیر صاحب کی بیگم کو بھی غیب کا علم ہے، پیر صاحب کی بلی کو بھی غیب کا علم ہے، ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ آج میں کس لیے آئی ہوں۔ نعوذ باللہ، اللہ شرک دور کر دے۔ نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں، انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں گا تو ظالم ہو جاؤں گا۔ ذرا سا سوچئے، حضرت نوح کا اپنے اوپر کانفیڈنس کتنا ہے، محسوس کیے اپنے چار چھ باتیں؟ بڑے لوگوں کے سامنے جا کر حق بات کرنا یہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک روایت کا بھی خلاصہ ہے کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، کیونکہ دیکھیے وہاں سے پھر سینکشنز کم ہو جاتی ہیں، چندے نہیں ملتے، وہ کہیں گے اچھا مولوی صاحب اتنی کڑوی باتیں کر رہے ہیں نا، آپ ذرا آئیے گا پھر ہم آپ کو پوچھیں گے۔ یہ جرأت کب آتی ہے؟ جب بندہ کسی سے لے کے نہیں کھاتا۔ جب میں کسی سے لے کے نہیں کھاتا تو میں کسی سے ڈروں کیوں؟ عربی زبان میں ایک کہاوت ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ احسان زبان کو کاٹ دیتا ہے، یعنی ہم جس کے احسان کے نیچے دب جاتے ہیں نا، ہم اس کے آگے پھر بولتے نہیں ہیں۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، لا اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے پیسے نہیں لیتا، میری کوئی تنخواہ نہیں لگائی ہوئی تم نے، اور اگر لگائی ہوئی ہے تمہیں مبارک، 100 دفعہ لے لو، مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں؟ یاد رکھیے، جب دین کا کام پیسے کی قیمت پہ ہوگا نا، تو پھر دو کام ہوں گے، ایک تو ضرور ہوگا دو میں سے، یا تو جو پیسے دیتے ان کی مرضی کے حکم دو. بلیو می، آج ویسٹ میں اتنا بگ ایشو ہے، بس مسجدوں میں پورے کا پورا خطبہ لکھ کے دیا جاتا ہے کہ آپ صرف یہ بولیں گے آج خطبے میں، اس سے ایک لائن ادھر یا ادھر ہوئی تو جائیے دوسرے امام آئیں گے. وجہ، 3-4 ہزار ڈالر کم از کم تنہا ہے مسجد کے امام کی وہاں، ماشاءاللہ اتنا آنریبل پروفیشن ہے، اور امام کی تنہا رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں. تھریٹ کیا جاتا ہے، اس موضوع پہ مت بولیے، ہوموسیکشوالٹی پہ بولنے کی اجازت نہیں، فلاں فلاں. تو یاد رکھیے، نبی بے لوس کام کرتے تھے، تو میں نے اپنی قبر میں جانا، آپ نے اپنی قبر میں جانا، آپ میں سے ایک بھی نہ سنیں، آپ جتنے آئیں اتنے اور بھی آ جائیں. میں نے تو قبر میں جا کے یہ بتانا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے. تو نبی بے لوس ہوتے تھے، اور یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کی نظریں اللہ پہ ہوں. حکومتی نمائندے، میڈیا پہ آنے والے، بعض دیندار، ان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ان کو وہی آیتیں پڑھنی ہیں جو صدر صاحب نے کہی ہیں، جو وزیر صاحب نے کہی ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے، اپنے دامن کو بے داغ رکھے. اس پہ ایک بہت ہی خوبصورت پوئم ہے، میں تھوڑی سی آپ کی مدد کر کے سناتی ہوں آپ کو. کہتے ہیں کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید، کبھی توحید سے اسٹرانگ ٹونک کوئی نہیں ہے. جو خود مباحد ہوتا ہے نا، اس کو دوسروں کا ہلکا سا شرک بھی چبھتا ہے. آج کیا ہے، فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام، یعنی آج صرف علم کلام پہ باتیں ہوتی ہیں، کیلو کال ہے. روشن اس زو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو. یہ آپ کو مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ اور میں یہ قرآن سیکھ رہے ہیں نا، اس قرآن کی روشنی سے میرے کردار کے اندھیرے اگر دور نہیں ہو رہے. خود مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام. آپ جتنے بیٹھے ہیں، بلیو می، اللہ آپ کو اور بھی بڑھائے. ہم روز یہاں سے کوئی 10,000 قرآن پڑھ کے جائیں، سچ ہے کہ جھوٹ؟ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ 3 گھنٹوں میں کتنے کتنے سپارے آپ پڑھ لیں گے؟ گھر جا کے جمع تفریق کر لیجئے گا، ابھی نہ سوچیں. کتنا آسان ہے وہ قرآن جو گن گن کے پڑھا جائے. لیکن خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام. ہم اس قرآن کی آیتوں پہ جب تک غور نہیں کریں گے، ہمارے کردار کی ظلمت نہیں بدلے گی. اسی لیے دیکھیں، ہر سیشن سے پہلے تلاوت ہوتی ہے ہمارے ملک میں، درسوں میں پہلے تلاوت، جلسوں میں تلاوت، جلوسوں میں تلاوت، میلادوں میں تلاوت، ایک نعت، ایک نظم اور تلاوت، حتیٰ کہ صدر پاکستان کے خطاب سے پہلے تلاوت، کوئی نیوز بلٹن ہے تلاوت. وہ تلاوت کیا جو آپ کو خود نہیں سمجھ آ رہی؟ تو اللہ سے دعا کرے یہ قرآن ہمارے ظلم کردار کی ظلمتوں کو مٹا دے. پھر کہتے ہیں، میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، یعنی اے لیڈر، اے بڑے، میں نے دیکھا کہ تو کس درجے کا سپاہ سلا رہا ہے. کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. جب تک کل ہو اللہ احد ادھر نہیں ہے نا، تو بڑا بڑا لیڈر بھی وہ تلواریں پکڑ کے بھی نہیں چلا سکتا. ساری بات میں کچھ نہ سمجھ آئے تو مجھے معاف کر دیں، اتنا بتا دوں کہ توحید سے بڑی قوت کوئی نہیں. اللہ ہمیں کو مواحد دے دے، نہ وہ ڈرے، نہ وہ بکے، نہ وہ کسی کی مدد لے، نہ وہ کسی کی جوتیاں سیدھی کرے. آج ہمارا حال کیا ہے، وی لک دا بوٹس دیٹ کھکس اس، ہم ان لوگوں کے جوتے چاٹتے ہیں جو ہمیں ٹھڈے مارتے ہیں. توحید نہیں ہے. ایک واقعہ سناتی ہوں، پتہ نہیں کیوں دل میں آتے جا رہی ہیں باتیں. حضرت عمر کا دور تھا، دیکھیں ان سے اچھا سپہ سالار تو کوئی نہیں نا، ان سے اچھا صدر تو کوئی نہیں ہے نا، ان سے اچھا وزیر اعظم تو کوئی نہیں ہے نا. آج کی ٹرم میں خلیفہ تھے، جو مرضی نام رکھ لیجئے. ان کے دور میں قحط پڑ گیا، کافی کوشش کی، خواہش کی، پوری نہیں بڑی. دل میں خیال آیا کہ ساتھ ایک سپر پاور ہے نا، غیر مسلم حکمران، اس کو خط لکھ دیتے کہ بھائی ذرا ہماری بھی مدد کر دیجئے. خط لکھ دیا، جیسے ہوتا ہے کرٹسی میں. حضرت عمر نے خط لکھا، وہ تو خوش ہو گئے. غیر مسلم تو چاہتے ہی یہ ہے کہ مسلمان اللہ سے نہیں ہم سے مانگے، تاکہ اللہ سے نہیں ہم سے ڈریں. اس بادشاہ نے اتنا بڑا قافلہ سامان رسد کا بھیجا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ایک اونٹ اس کے ملک میں ہے اور آخری اونٹ اس کا مدینہ میں کھڑا ہے. کتنا لمبا قافلہ ہوگا. تو کیا ہوا، پوری پڑی؟ نہیں، چند دن میں وہ بھی خالی، کنویں بھی خشک ہو جاتے ہیں. اتنے میں ایک بدری صحابی جو ابھی اس وقت تک زندہ تھے ان کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, صرف ایک جملہ بولا, یہ عمر کو کیا ہو گیا, بس ختم. انہوں نے آ کر اگلے دن خواب سنا دی. وہ نہیں ڈرتے تھے خلیفہ ناراض ہوں گے, کیا کہا عمر میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی آپ سے ناراض ہیں. اب عمر ہم ہوتے کہتے پکڑو دھکڑو جیلوں میں ڈال دو, جرت کیا ہوئی. نہیں, مجلس شورا بلا لی, سارے ملک کے بڑے بڑے لیڈر دیندار علماء کو بلایا, میری غلطی ڈھونڈو, اللہ کے نبی خواب میں کسی کو آ کر میرے پہ ناراض ہوئے, میں یہ بھی نہیں برداشت کرتا. اور آپ کو پتہ کہ جب سب نے غور کیا تو کہا عمر آپ سے ایک غلطی ہوئی, آپ نے صلاۃ الاستسقاء نہیں پڑھی, بارش طلب کرنے والی مسنون دعا نہیں پڑھی, اور ایک غیر مسلم سے مدد مانگ لی. یعنی گویا کہ اللہ سے نہیں مانگا, غیر سے مانگا. آپ کا یہ قصور ہے. کہا تم نے سچ کہا, چلو نکلو باہر. سب کو لے کر کھلے میدان میں گئے. اور آپ کو ہوتا ہے صلاۃ الاستسقاء کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اپنے کپڑے جو اوپر ہوتے ہیں نا, اس کو بھی جیسے اگر میں اپنے اسکارف کو یوں الٹا کر لوں, ایسے الٹے ہاتھوں سے دعائیں مانگتے ہیں. واپس نہیں آیا قافلہ, اتنی زور کی بارش, جل تھل چند دن میں مدینہ پھر ہرا ہو گیا. یہ ہے توحید, سمجھ آئی آپ کو. اللہ آج ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو یہ سبق سجاد کرا دے. جب تک غیروں سے مانگیں گے نا, آپ اللہ کے نہیں بنیں گے. چلیے آگے دیکھیں قوم کا جواب, آیت 32. آخر کر ان لوگوں نے کہا, اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا. معذرت کے ساتھ میں آپ سے حضرت نوح کی حمایت میں ایک جملہ بلوانا چاہتی ہوں. حضرت نوح نے کوئی جھگڑے والی بات کی ہے پچھلی چند آیتوں میں؟ اگر نہیں یاد رہا تو میں پھر پڑھ دوں. نہیں کی. حضرت نوح سیدھی سیدھی مدلل باتیں کر رہے ہیں, لیکن لکھے مشرکوں کو اور اس طرح سے نفس پرستوں کو حق بات ہمیشہ ہی جھگڑا لگتی ہے, کانٹراڈکٹری لگتی ہے, اختلافی لگتی ہے, فسادی باتیں, ٹیررزم کی باتیں لگتی ہیں, حالانکہ وہ بیچارے تو ایک اللہ سے جوڑتے ہیں. کہا کہ اچھا چلو بہت کر لیا, اب تو بس تو وہ عذاب لے آؤ جس کی دھمکی تم ہمیں دیتے ہو اگر تم سچے ہو. نوٹ کریں, اگر یہ نوح کو جھوٹا سمجھ رہے ہوتے تو کبھی اپنے لیے عذاب مانگتے نہیں, وہ نوح کو واقعی جھوٹا سمجھتے تھے. جیسے آج ہر مشرک توحید کی بات کرنے والے کو جھوٹا اور کذاب سمجھتا ہے. نوح علیہ السلام نے جواب دیا, وہ تو اللہ ہی لائے گا. عقیدہ سیکھے نوح سے, عذاب تو اللہ لاتا ہے, میں تھوڑی لاتا ہوں. آج ہم کیا کہتے ہیں, اللہ لائے نہ لائے نبی لے آتے ہیں. نہیں, دکھ بھی سکھ بھی خیر بھی شر بھی اللہ ہی لاتا ہے اگر چاہے گا, اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو. اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں, لکیے دیکھیے ویل وشر یہ بنے. حضرت نوح سے اگر آپ نے میں نے سیکھنا ہے تو لوگوں کے لیے خیر خواہ بننا سیکھ لیں. کڑوی کسیلی باتیں منہ پہ آ رہے ہیں, بدتمیزیاں کر رہے ہیں, الزام لگ رہے ہیں, لیکن حضرت نوح ان کا ساتھ نہیں چھوڑ. یہ نہیں کہہ رہے جاؤ بھاڑ میں, چلو بھاگ جاؤ, میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا تمہارا, میں کوئی تمہاری کھاتا ہوں, میں تم سے لیتا نہیں, آئی ایم یور ویل وشر. اور حدیث میں آتا ہے دین و النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. اگر آپ کے میرے اندر خیر خواہی نہیں ہے ہم کبھی کچھ نہیں کریں گے. یہ اتنا انتظام کرنے والے اگر اپنے ساتھ خیر خواہ نہ ہونا کبھی نہ کریں. یہ صرف سنسیریٹی, آپ سے محبت نہ ہونا بار بار کبھی آپ کو نہ بلائیں. یہ آپ کے خیر خواہ لوگ ہیں جو آپ کو بار بار دعوتیں دیتے ہیں کہ آئیے بیٹھیے سنیے, آ کے سنیے, آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کی آخرت بنے گی. ورنہ وہ کہیں نہیں تو نہ صحیح, کیا ملے گا؟ آنے سے فیس ملے گی, پیسے ملیں گے, انتظام ہی کرنا پڑے گا نا. تو یہ خیر خواہی دل میں ہوتی ہے جو بڑے سے بڑے مشکل کاموں کو آسان کروا دیتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی قربانی دے کر دوسروں کے لیے سننے کا انتظام کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں خیر خواہی بھر دے. فرمایا اگر میں کچھ تمہاری خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ ہی, جب کہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو. وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. اور یہ بات سچ ہے, ماں باپ کتنا کیوں نہ تڑپ لیں بچے کے لیے, جب تک بچے خود اپنے لیے سنجیدہ نہ ہوں ماں باپ کا تڑپنا ان کو فائدہ نہیں دیتا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہانی کے دوران, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب خود کھڑ لیا؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود کھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے, اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں بتا دیا کہ یہ سارا قصہ جو یہ سچا ہے، آپ اور میں بھی نہ یہ سوچیں کہ یہ فکشن ہے، یہ فیبریکیٹڈ کہانی ہے، نہیں یہ سچے قصے ہیں۔ کہانی کنٹینیو ہوتی ہے۔ اب ایک اور سین ہے، نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے، بس لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو۔ کیا گزری ہوگی دل پہ نوح کے، آپ کہیں گے سمجھائیں، ایک ماں جو بڑے ہی بچے کے لیے تڑپتی ہے، جوان بچہ، چار بچے ہیں، سب کو سمجھاتی، اٹھو نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ سے ڈرو، امید کیا ہوتی ہے کہ ایک دن تو میری بات پہ عمل ہوگا، اور ایک دن اگر غیب سے آواز آ جائے چھوڑ دو ان بدبختوں کو، یہ سب آگ میں جائیں گے، کیا ماں کے دل کا حال ہوگا۔ بس اس سے بھی زیادہ غم نبی کو اپنی امت کے تڑپنے اور آگ میں جانے کا ہوگا، آپ کو پتہ۔ اسی لیے بظاہر ہم کہتے ہیں حضرت نوح تو خوش ہو گئے ہوں گے، ان کو گالیاں دینے والے، ان کو تانے دینے والے اب ڈوبنے لگے ہیں، حضرت نوح نے ایک نعرہ لگایا ہوگا، دیکھا آج پتہ لگ گیا نا میں سچا تھا۔ نہیں، جو سنسیئر ہوتے ہیں نا وہ کبھی تانا نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ اب طریقہ کیا ہو رہا ہے، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کر دو۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح پہلے شخص ہیں جنہوں نے کشتی بنائی، اور وہ بھی اللہ سے انسٹرکشنز لے کر۔ اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ دیکھے 950 سال کی تبلیغ، اور اللہ حکم کیا دے رہے ہیں، آپ کی تبلیغ اپنی جگہ، آپ کو میں اجر دوں گا، دنیا میں بھی عذابوں سے بچا لوں گا، اور آخرت میں تو جو دینا ہے، لیکن دیکھیں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی مشرق یا کافر کے لیے دعا کر کہہ دیں کہ اس کو بچا لے۔ یہاں سے آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے، اللہ کا بے لاگ قانون، یا پھر میں ایک عقیدے کی اصلاح چاہوں گی اپنی بھی۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، پنجابی میں بولوں، ساڑی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، کتنوں کو سمجھ آ گیا۔ بعض لوگوں نے بعض نیک لوگوں کے بارے میں یہ متھ، یہ خیال رکھ لیا ہے کہ یہ اتنے نیک لوگ ہیں، اتنی نیکیاں کر کے گئے ہیں دنیا سے کہ اللہ ان کی بات کو ٹال ہی نہیں سکتا، گویا کہ اللہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کی بات مانے۔ سنی آپ نے یہ کبھی بات؟ تو یہ حضرت نوح کا کیا قصور تھا، اللہ کچھ تو کہہ دیتے کہ حضرت نوح جی آپ نے 950 سال، دیکھیں 50 سال کم کر دیں نا تو 1000 سال بن جاتا ہے، آپ اپنے زندگی کے پچھلے 1000 سال اپنے سے لے کے جائیں، آپ کی شاید 10 نسلیں پیچھے اس سے گزر گئیں، اتنی لمبی عمر دی اللہ نے معجزانہ طور پہ حضرت نوح کو کہ کرو دین کا کام۔ اور اسے پتہ چلتا ہے دین کے کام کے ساتھ اللہ عمر میں بھی برکت دے دیتا ہے، صحت میں بھی، بیماریوں سے بھی اللہ بچا لیتا ہے اپنی رحمت سے۔ لیکن نوح کو اللہ نے کہا دیکھو مجھے، میں نے آپ کو تو بچانا ہے لیکن ان کا نام نہ لینا۔ تو یہاں ایک بات لکھ لیں کہ جہاں عمل پیچھے رہ جائے وہاں نصب کام نہیں آتا۔ آپ کو مجھے بھی کسی سے بھی تعلق تب فائدہ دے گا جب ہمارے اپنے اندر کوئی خوبی ہوگی۔ اب کشتی بنتی ہے، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا، وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، عنقریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان لوگوں کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے۔ کون تھے یہ آپ کو پتا؟ بیوی اور بیٹا۔ نوح کی بیوی بھی نہیں بچائی گئی، بات کر لیں اب آپ اور میں۔ ہم کہتے ہیں میاں جی بڑے نیک ہے، دیکھنا میرا بھی پلو پکڑ کر لے جائیں گے، اور بیٹے کو حفظ کرا دیا، دیکھنا اس نے لے جانا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو، ہم امید کر لیں لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ اپنے اندر روگ ہو تو فائدہ نہیں، کمی بیشی ہوگی اللہ رشتوں کی وجہ سے فائدہ دے گا، لیکن بیٹا مشرک، بیوی مشرک، اللہ کہتا ہے ان کو نہیں بچانا۔ فرمایا اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں کیا کرو، ان کو اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے۔ कितने थे आपको अंदाज़ा है? 70 के बीच का फिगर आता है। चले हम 75 कह लेते हैं, सभी को बैच बीच में करें। आज जाके एक मैथमेटिक्स का हिसाब कीजिएगा और अपनी मैथ की टीचर को दुआ दीजिएगा जिन्होंने आपको हिसाब सिखाया। 950 ईयर्स डिवाइडेड बाय 75, ऊपर जो फिगर आएगा ना, हर साल में तकरीबन 12 लोग ही मान लें। 950 साल में 75 लोग हैं, फिगर निकाल लीजिए कि एक बंदा कितने साल बाद मुसलमान हुआ। 12 साल के बाद सिर्फ एक बंदा मुसलमान हुआ है। मेरे में इतना सब्र, मैं यहाँ 12 साल पढ़ाऊँ और एक बंदा आप में से मेरे से कुरान सीखने आए, बड़ी बात है कि मैं पढ़ाने बैठी रहूँ? मैं कहूँगी आपने मेरा वक्त ज़ाया कर दिया, आपने मुझे ये क्या, मुझे क्या समझा? नाउज़ुबिल्ला। तो याद रखिए, ये सब्र थोड़े लोगों में भी पढ़ाना, ज़्यादा में भी बताना कब आता है? मुझे क्या लगे है? एक भी ना आए तुम भी चले जाओ, मुझे तो इतना पता, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैंने उसको अवेल किया। और क्या पता वो एक जो आज मुझसे सुनने आया ये इमाम बुखारी बन जाए और मेरे लिए सदका जारिया बन जाए। तो हेड काउंट नहीं थे नबी, यहाँ ये बात भी समझ आती है। अब कश्ती में कौम सवार हुई, ईमान की कश्तियाँ जहाँ टूटी फूटी हों बच जाती हैं। आगे बड़ा रकीक मंजर आने वाला है, ज़रा सा अपने बच्चों को जहन में रख कर सुनिएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, सवार हो जो इसमें, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना भी है और इसका ठहरना भी, और मेरा रब गफूर और रहीम है। इस दुआ को नोट कीजिए, ये है समंदरी सफ़र की दुआ। कभी अल्लाह आपको कश्ती में बिठाए या जहाज़ में बैठें तो बिस्मिल्लाह ही मजरेहा व मुरसाहा, इन्ना रब्बी लगफूर और रहीम। दुआएं पढ़कर सवारियों पे बैठें, कोई नहीं पता होता कि सवारी से उतरना कि नहीं उतरना। इन्ना रब्बी लगफूर और रहीम, ज़रा सा इस पे भी गौर कीजिए। कश्ती में बैठ रहे हैं ईमान वालों को लेकर, आजजी इतनी है कि देखो तुम भी जो इस वक्त बचे हो ना, तो अल्लाह के गफूर और रहीम होने पे बचे हो, फ़ख्र ना करना। कश्ती इन लोगों को लिए चली जा रही थी और एक एक मौज पहाड़ की तरह उठ रही थी। आप में से किसका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको इन आयतों में मज़ा आएगा। तसव्वुर में लाए, एक समंदर है और उसमें एक टूटी सी कश्ती है, नूह के साथ 70-80 लोग बैठे हुए हैं। इतने में क्या हुआ, वो कश्ती कभी इधर डोलती है कभी इधर डोलती है और सामने एक बहुत दिल सोजी वाला मंजर है। और वो क्या, कश्ती इन लोगों को लिए चली जा रही थी और एक एक मौज पहाड़ की तरह उठ रही थी। नूह का बेटा दूर फासले पर खड़ा था, कनान नाम था इसका, याम भी कहते हैं उसके नाम में। नूह ने पुकार कर कहा, बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ। या बनैया अरकब माना, ए बेटे आ जाओ, कम हेयर, और काफिरों के साथ ना रह जा। बाप था ना, बेटे को कहा जाओ। बस कहते हैं कि ज़ाहर वो ख़ुद को मुसलमान कहता था लेकिन दिल में कुफर था, और बुरी सोहबत ने नूह के बेटे को भी इस्लाम से दूर कर दिया। हमें भी अपने बच्चों की कंपनी पे नज़र रखनी है कि वो किन के साथ उठते और किन के साथ बैठते हैं। बेटे का जवाब सुनिए, उसने पलट कर जवाब दिया, मैं अभी एक पहाड़ पर चढ़ा जाता हूँ जो मुझे पानी से बचा लेगा। यानी दूसरी ज़ुबान में ये कि अब्बा ये टूटी फूटी कश्ती पानी में कहाँ जाएगी, इसमें तो डूबोगे, मैं वो ऊंचे पहाड़ पर चढ़ूँगा। इसको लिखिए मटीरियलिज्म का शिर्क। बेटे की नज़र मादा परस्ती पे थी, उसका ख्याल था कि दुनियावी सहारे बचाते हैं, उसको नहीं पता तौहीद के नाम पे डोलती भी कश्तियाँ भी बच जाती हैं, और अपनी स्किल्स और अपनी खूबियों पे बहुत मान होना वो भी बंदे को डुबो देता। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज कोई चीज़ अल्लाह के हुक्म से बचाने वाली नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह ही किसी पर रहम फरमाए। अपना तो नाम ही नहीं ले रहे, यही है असल में इख़बात, अल्लाह हमें मुख़बित बना दे। इतने में एक मौज दोनों के दरमियान हायल हो गई और वो भी डूबने वालों में शामिल हो गया। बाप की आंखों के सामने बेटा डूब गया। क्या ये मुमकिन नहीं था कि बेटा कहीं दूर जाके वैसे ही डूब जाता, बाप को अल्लाह ये दुख भरा मंजर ना दिखाता? मुमकिन था ना, लेकिन आजमाइश थी। इस पूरे पारे में आपको दो बापों की तड़प दिखेगी, एक यहाँ पे हज़रत नूह की और आगे सूरत یوسف میں حضرت یعقوب کی. نوح کا بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، نوح نہیں بچا پا رہے، اور ادھر یعقوب بچپن میں ہی، مطلب یعقوب کا بیٹا بچپن میں ان سے بچھڑ رہا ہے، نبی نہیں بچا سکے. یہ ہے تقدیر اور تدبیر کا معاملہ. اللہ نے ہماری تقدیریں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، نیک لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہوئیں. پھر دوسری بات ہے کہ جیسے وہاں نوح کا بیٹا ڈوبا تھا، آج ہمیں بھی ڈوبتی ہوئی نسلوں کو بچانا ہے. کل ایک ظاہری سمندر میں کشتی چلی تھی اور اس میں نوح کا بیٹا ڈوبا، آج مادہ پرستی کے سمندر میں ہماری یوتھ کو دھکیلا جا رہا ہے. ظاہری اسباب، پڑھو گے نہیں تو کماؤ گے کیسے، کماؤ گے نہیں تو پھر کیا ہوگا. اور بیٹیوں کو پڑھنا پڑے گا، بالکل پڑھنا چاہیے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن یہ سوچ کے پڑھانا اپنے بچوں کو، یہ سب ماں باپ سے معذرت کے ساتھ. رزق کی امید پہ اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا، ماسٹرز، ایف ایس سی، بایولوجی، کیمسٹری، ڈاکٹر، تو غلط کر رہے ہیں. آپ کے بچوں کے رزق کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کی ڈگری سے. آپ اس کی گواہی دے سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ڈگری کچھ اور لی اور آج کما کچھ اور جگہ سے رہے، اور کتنے ایک انگوٹھا بھی نہیں لگانا آتا، انگوٹھا چھاپ ہے، نام نہیں لکھنا آتا، اور بڑے بڑے سیٹھ بیٹھے ہیں. کوشش کرنا آپ کا میرا فرض ہے، لیکن رزق نصیب سے ملتا ہے. اپنے بچوں کو پڑھائیں، سب کچھ کرائیں جو کر رہے ہیں. نیت یہ رکھیں کہ امت مسلمہ کا ایک فرد تیار ہو رہا ہے جس نے اس فیلڈ میں جا کر اپنے کردار اور اخلاق سے اللہ کی بات کرنی ہے. رزق دیکھیے پاؤں میں ایسے رلے گا کہ آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا کہ دودھو نہاؤ اور پتو کھلاؤ. اللہ آپ کی اولادوں کو رزق دے گا، اور جو رزق کے لیے پڑھاتے ہیں نا، تو ان کے بچے نوکریوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کو میں نہیں ابھی چھیڑنا چاہتی، بس اصلاح کر لیں. کبھی پیسے کمانے کے لیے نہ پڑھائیے بچوں کو، ورنہ اس سے پھر ساری ڈائیورشن ہو گئی، ساری سوچ ہی بدل گئی، اور پھر بچوں نے نمازیں بھی چھوڑی، روزے بھی چھوڑے، کیونکہ پاس ہونا ہے، اور پاس نہ ہوں گے تو ڈاکٹر نہیں بنیں گے، ڈاکٹر نہ بنیں گے تو کمائیں گے نہیں، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں، پھر ہم بھی مر جائیں گے اور اولادیں بھی مر جائیں گی. غلط طریقہ. کس کی جائیدادیں تھیں؟ اللہ کے نبی کی جائیداد تھی. یہ تو ایک بگ ٹاپک ہے، کیونکہ اس پارے کا مین تھیم ہی رزق ہے، اس لیے میں اس میں زیادہ بات کر رہی ہوں. بس اشاروں کو سمجھیں اور دعا کریں کہ اللہ ہماری اولادوں کو ضائع نہ کرنا، ہماری اولادوں کو ضائع نہ کرنا. یہ صرف دانہ پانی جمع کرنے کرنے میں اپنی زندگی کے وہ خوبصورت قیمتی سال ضائع کرتے ہیں، اور ہوش ان کو تب آئے جب 40-50 سال کے ہو چکے ہوں اور شاید اور شاید نماز کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو. آج بچوں کی تعلیم کتنا بڑا بت ہے جو ہمارے اور ہماری اولادوں کے سروں پہ سوار ہے. یہ غلط ہے. پڑھائیں، بت نہ بنائیں، ہوا نہ بنائیں. آج ہماری پوری معاشرتی زندگی صرف بچوں کے اسکول پہ چلتی ہے. یہ ویک اینڈ اور ویک ڈیز کا فرق کس نام پہ ہے؟ بچوں کے اسکول جانے اور نہ آنے سے گھروں کا نقشہ فرق ہوتا ہے. ہمارے سارے فنکشنز ویک اینڈ ویک ڈیز کے فرق پہ چلتے ہیں. کریں، گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کو یہ سوچ دے دیں کہ تم بڑے سے بڑے رتبے پہ بھی فائز ہو گئے ہو، اور اگر دن میں 5 نمازیں وقت پہ نہیں پڑھتے تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. آج ویسی مائیں بننے کی ضرورت ہے. آج مائیں کہتی نہیں نہیں دیکھو نا، نمبر بھی تو اتنے اچھے لے آئے، اور نمازوں کا کیا ہے، وہ تو پڑھ ہی لے گا، بڑے ہو کے سارے ہی پڑھ لیتے ہیں، پھر مجرم ہے آپ. کس کی؟ اپنے بچے کی. آپ نے اس کو شعور ہی نہیں دیا. اس کو کیا، اس کو تو یہ پتا ہے بچپن سے صبح اٹھ کے گھر میں ایک ہلچل مچتی تھی میرے اسکول جانے کے وقت پہ، حالانکہ اس سے 2 گھنٹے پہلے فجر کے وقت سبھی سوئے ہوتے تھے. امی بھی فجر قضا کر کے پڑھتی تھی اور ابو بھی اسکول جانے کے وقت ہی اٹھ کے پڑھتے تھے. یہ ظلم ہے، معاف کیجئے مجھے، لیکن یہ ظلم آج امت مسلمہ بہت کر رہی ہے، اور اس کی وبائیں ٹوٹ رہی ہیں ہم پہ، اس کی بجلیاں گر رہی ہیں امت مسلمہ پہ، اس پہ گردنیں کٹ رہی ہیں، اس پہ بچے قتل ہو رہے ہیں، اس پہ حافظ قرآن قتل ہو رہے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے. دشمن جو مرضی کرے، اللہ بچا سکتا ہے، کیوں نہیں بچاتا؟ کیا ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے؟ ہم نے نام رکھا ہے بس مسلم، اللہ ہمارا کام بھی مسلموں والا کرتے. حکم ہوا ہے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اور کہا، اے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ یہاں دیکھیے، پچھلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اولیاء کرام کا تذکرہ تھا نا۔ یہاں اس کی بیسٹ ایگزامپل دی جا رہی ہے۔ یہ بتائیے کہ انبیاء کرام سے بڑا کوئی ولی اللہ ہو سکتا؟ ممکن بھی ہے؟ حضرت نوح سے بڑا ولی اللہ کون ہوگا؟ اللہ اس ولی کا مقام مقرر کر رہا ہے کہ جب بیٹا ڈوب گیا تو نوح کی زبان پہ ایک بشری تقاضا آ گیا، اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، آپ نے بچایا ہی نہیں۔ فطری بات ہے نا، اس میں کوئی حد سے بڑی بھی بات تو نہیں۔ لیکن ذرا سا جواب سنیے اللہ کا جواب۔ جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ نہیں کہا کہ تیرا بیٹا پر نالائق بیٹا اس لیے نہیں بچایا، کہ وہ تیرا ہے ہی نہیں، کر بات۔ کیونکہ جہاں عمل پیچھے وہاں نسب ٹوٹ جاتا ہے۔ مشرک بیٹا مومن باپ کا بیٹا نہیں بنے گا قیامت کے دن، اور وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے۔ لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ اللہ اکبر! حضرت نوح کی جگہ کوئی جھوٹا ولی اللہ ہوتا نا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ سچے ولی اللہ وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد ہے، جو اللہ کے راستے میں 950 سال کام کر کے بھی اپنی ایک دعا کی قبولیت نہ ہونے پہ غصہ گلہ نہیں کرتے۔ بلکہ سنیے اب نوح کا جواب۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگو جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ! ذرا سے اس دعا کے الفاظ پہ غور کریں، مل کے پڑھیں آپ سب۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ آپ پڑھائیے، یہ پڑھیں گے، آپ سنیں، پھر آپ سب مل کے ایک آواز سے پڑھیں گے۔
قال ربی انی اعوذ بک أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ پڑھتے ہیں، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔
آمين۔ اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں تعلق باللہ۔ کوئی مان نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے یہ فکر لگ گئی کہ بیٹے کی دعا کرتے کرتے میں خود اللہ کی پکڑ کا ذریعہ نہ بن جاؤں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی روایت سن لیجئے، مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ میں آئے تو عاشورہ 10 محرم کا جو دن تھا، اس دن دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئے تھے اور فرعون اور اس کی قوم ڈوبی تھی، اور اسی دن کشتی نوح جودی پہاڑ پر لگی تھی۔ بس ان دونوں پیغمبروں نے شکر الہی کا روزہ اس دن رکھا تھا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، پھر موسیٰ کا سب سے زیادہ حقدار تو میں ہوں اور اس دن کا روزے کا میں زیادہ مستحق ہوں۔ بس آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور اپنے اصحاب سے فرمایا، تم میں سے جو آج روزے سے ہو تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، اور جو ناشتہ کر چکا ہو وہ بھی باقی دن کچھ نہ کھائے۔ تو 10 محرم کا روزہ رکھنا، اس میں ایک وجہ حضرت نوح کو بھی یہ کریڈٹ دینا، کیا پتہ چلا کہ ہمارا دین خوشی کے موقع پر بھی روزہ رکھواتا ہے. آپ نے خوشی سے روزہ رکھا ہوا ہے. کتنے لوگ آج دکھی ہیں، کتنے پیچھے سو رہے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو پتہ خالی پیٹ نیند بھی نہیں آتی، مجھے تو لگ رہا ہے آج کوئی بھی نہیں سو رہا ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس روزے کی بہترین جزا عطا فرمائے. آخری آیتیں ہیں آپ حضرت نوح کے قصے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات جو ہے وہ پوری کی، اور پھر کیا ہوا؟ حکم ہوا ہے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. تو خوبصورت کہانی، اچھی لگی آپ کو؟ کس کس نے انجوائے کیا حضرت نوح کی کہانی کو؟ تو پھر ایک چھوٹا سا کام کریں، اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑے پیار سے نرم باتیں کرتے ہوئے، غصے کی، کفر کی، شرک کی، ناراضگی کی نہیں، لیکن اللہ کی طرف بلانے اور حضرت نوح کے کردار کو سامنے رکھنے والی باتیں کہانی کی طرح شیئر کریے گا، ٹھیک ہے؟ ان کے بیٹے کا کردار نہیں رکھنا، ہم نے جا کے کان پکڑنا، تو بھی بسرے نوح ہے، نعوذ باللہ، ایسے نہیں کرنا. بچوں کو ایسا نہ بنائیں، پہلے آپ نوح بنیں، بچے پھر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب کہانی کے اینڈ پہ اللہ کے نبی کو پکارا جا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تو آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، بس صبر کیجیے اور انجام کار ہی متقیوں کے حق میں ہے. اور آج کی طرف، یعنی یہ اس کہانی سے کیا پتہ چلا؟ کہ انجام انہی کا اچھا ہوگا جو اپنے وقت کے نبی کی بات سن کر اللہ کی طرف آئیں گے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہمارا بھی انجام اچھا ہو، ہم اپنے نام کچھ بھی رکھ لیں لیکن کام کام کام، اور کام اچھے ہوں گے، باقی معاملے اللہ کے حکم سے آسان ہو جائیں گے. اب آگے کچھ اور انبیاء کے قصے جن کو ہم سنیں گے، آیت 50. اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی خود کو بھیجا اور انہوں نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں، تم نے محض جھوٹ کھڑ رکھے ہیں. اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگو، بار بار نوٹ کریں، او مائی برادر، یہ درد مندی لائیں. کسی کو بھی دین کی دعوت دینا، پہلے اس کو اپنی بہن کہیں، میری بہن پیاری. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ او گناہ گارو، او منافقو. اور اس کے بعد وہ ہماری دوستیں کہتی ہیں، خبردار مجھے آئندہ فون نہ کرنا، تمہارے نصیب میں ہدایت کوئی نہیں ہے، آج آخری فون کر رہی ہوں. ایسے نہ بولا کریں. یاد رکھیے کہ نرم بارش ہوتی ہے نا، وہ مٹی میں جاتی ہے، اور جو تیز بارش ہوتی ہے نا، وہ اوپر کی زرخیز مٹی کو بھی بہا کے دریاؤں میں لے جاتی ہے. تو نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، رسم ہو کے بزم ہو، پاک دلو پاک جو. کہتے رہیے، پیار سے کہتے رہیں، کبھی نہیں برا مانیں گی، ایک دفعہ کڑوی بات کریں گی تو فائدہ نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیے، کسی کو جگانا مراد ہے نا، کسی کو ڈرانا تو نہیں. اب ایک سو رہا ہے اور آپ جا کے گرجنے لگ جائیں، تو وہ تو کہے گا پتہ نہیں زلزلہ آ گیا. تو ہمیشہ پیار سے بات کریں. اے میری قوم کے لوگ، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دھانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا. مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. دیکھیں سورت خود میں توبہ اور استغفار پہ بھی بہت بات ہے نا، اور یہاں یہ فرق، ذرا سا ایک جملہ نوٹ کر لیں، سورت کے بالکل شروع میں بھی ہم نے استغفار کی بات کی تھی نا. استغفار یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور رزق، ان دونوں کا ایسے تعلق ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا، دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جتنا استغفار کریں گے اتنا رزق بڑھے گا. سب کے لیے وظیفہ ہے، واللہ ہی یہ وظیفہ ہے. آپ میں سے جو بہن خود اپنے بچوں کے لیے، میاں کے لیے، بھائیوں کے لیے، خاندان کے ہر فرد جس کے لیے آپ مالی طور پہ پریشان ہیں، ہو سکتا ہے نا، کیونکہ ٹھیک ہے، ہر ایک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. حالات بھی ایسے ہوتے ہیں، کوئی جاب لیس ہیں کہ نہیں، کچھ لوگوں کی فیکٹریز بند ہیں، کچھ کی ملوں پہ سینکشنز لگ چکے. جو بہن بھائی کسی مالی پریشانی میں بغیر گنے، بغیر کسی کو بتائے، بغیر لوگوں کو جمع کیے، کونے میں بیٹھ جائیں اور اپنا کوئی گناہ یاد کریں، جو بھی کیا ہے، یاد نہیں ہے تو بادام کھائیں، کیونکہ گناہ یاد نہ ہونا یہ بڑے خطرے کی بات ہے، اور کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے. یقین کریں، دل میں نیت رکھیں، اپنے بچے کی کوئی بھی مالی پریشانی سوچیں، بچے کو بھی کہیں، خود کریں. ماؤں کے استغفار سے فائدہ کم ہوتا ہے. جیسے میں نے ایک ایسی لطیف سی بات کہیں پڑھی، ایک بچہ افسر تھا، ماں بوڑھی تھی، افسری میں ذرا حد سے گزر گیا، جو کچھ بھی کرتا ہے، رشوت لی دی، ایک دن پکڑا گیا، جیل میں چلا گیا. بوڑھی ماں کو خبر ملی، بیٹے کو جیل میں ملنے آئی اور کہتی، اللہ میرے بچے کا انصاف کرنا. کہتے ہیں میں کی بھی کہنی ہے، اگر اللہ نے انصاف کیا تو میں تو کبھی جیل سے نکلوں گا بھی نہیں. سمجھ آئیے، انصاف نہیں مانگے، اس کا رحم مانگے. تو بچوں کو بھی سکھائیں کہ جو تکلیف بھی تم پہ جانی مالی روحانی آ رہی ہے نا، یہ تمہارا جرم ہے. تم 100 صدقے دے دو، خراتیں دے دو، دیگیں پکا کے کھلا دو، پر وہ جرم اپنی جگہ کھڑا ہے، اس پہ بیٹھ کے استغفار کرو دل کی شرمندگی کے ساتھ. اور آپ کہتے ہیں کہ استغفار پہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے امام احمد بن حنبل کا. میں نے نیت کی تھی کہ آپ کو کچھ تاریخ کے واقعہ ساتھ سناؤں گی، کم سنائے ابھی تک، دعا کریں آگے زیادہ سنا سکوں. امام احمد بن حنبل کسی دوسرے شہر میں گئے، رات ہو گئی، مسجد میں گئے، سوچا کہ دیر ہو گئی، آج رات ادھر ہی رہ لیتا ہوں اور صبح چلا جاؤں گا، کیونکہ سفر بھی خطرناک ہوتے تھے. مسجد والوں سے اجازت طلب کی کہ میں اس مسجد میں رات رہ سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، مینجمنٹ ایشو ہے، نہیں رہ سکتے. وہ پہچاننے نہیں کہ امام احمد بن حنبل کتنے بڑے عالم ہیں، کیونکہ اس دور میں فیس بک پہ پروفائل کی پکچرز نہیں لگی ہوتی تھیں. نام تھا ان کا، شکل سے نہیں پتا تھا. اور انہوں نے جا کے اپنا تعارف بھی نہیں کیا، کارڈ ہی نہیں رکھا کہ میں فلاں آیا ہوں، ماشاء اللہ آپ کے شہر میں، میری تعریفیں کرو. نہیں، مسجد والوں نے انکار کر دیا. وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کے کان میں آواز پڑ گئی، ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ اس شہر میں اجنبی لگتے ہیں، مسجد نہیں، آپ میرے گھر چلیں، میں آپ کو اپنا مہمان بناتا ہوں، سفر میں کیا چاہیے تھا، شکر کیا، بلا لیا، کہا چلے. ان کے گھر گیا، اس نے ان کا کمرہ کھولا، ان کو بیٹھنے کے لیے بٹھایا، کہا کہ بس ایک میں آپ کو تکلیف دوں گا کہ میں آپ کو وقت نہیں دے سکتا، آپ ادھر آرام کریں اور میں کام کروں گا. کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں نان بائی ہوں، روٹیاں بناتا ہوں، بیکری ہے میری، ساری رات بیٹھ کر آٹا گوند کر روٹیاں بناتا ہوں، اگلے دن صبح وہ بیچتا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے. امام احمد نے کیا دیکھا، اس نے ڈبے میں سے آٹا نکالا، آٹا گوندھ رہا اور کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ زبان پہ استغفر اللہ استغفر اللہ. امام کہتے ہیں یہ بتا، یہ تو استغفار کیوں کر رہا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ استغفار سے رزق ملتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو میں اس لیے پڑھتا ہوں، میری عادت بن گئی ہے. کہا اچھا یہ بتا، تیری اس استغفار نے کبھی تجھے فائدہ بھی دیا؟ کہتے بہت فائدہ دیا، میں نے تو آج تک جو دعا مانگی ہے قبول ہوئی ہے، بس اب ایک رہ گئی ہے، اس کی نیت سے استغفار کرتا ہوں. کہا وہ کیا رہ گئی ہے؟ کہا میں نے سنا ہے وہ فلاں شہر میں ایک عالم ہے، احمد اس کا نام ہے، بڑا اس کا چرچا ہے، بڑا نیک شخص ہے. تو میں اللہ سے کہتا ہوں، اللہ میں ہوں تو غریب چھوٹا سا انسان ہوں، کبھی اس کو میرے گھر لا اور میرا مہمان بنا دے. آگے آپ سمجھ گئے ہوں گے. کہنے کے اچھا تجھے پتا میں کون ہوں؟ میں امام احمد ہوں. وہ مسجد کا دروازہ بند ہوا اور اس شخص کا کھلا. یہ استغفار کی برکت ہے. یہ بالکل صحیح واقعہ ہے. من گھڑت واقعات نہیں سنائیں گے آپ کو ادھر، وہ تو بہت سارے لوگ سنائیں گے. ہمیشہ یاد رکھیے، استغفار آپ کے میرے گناہوں کی معافی ہے، اور گناہ ہٹے تو اللہ کی رحمتیں شروع ہوتی ہیں. اب اس شوق سے آپ نے بھی کہنا ہے استغفر اللہ، شعور سے کہیے اپنے گناہوں کو سوچ کر. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے ڈھکے چکے معاف کریں. اور آپ دیکھیے، گناہ کا احساس تو رلا دیتا ہے، ہنستے بولتے مسکراتے نہیں استغفار ہوتی، اندر آنسو گر رہے ہوتے ہیں، تڑپ ہوتی ہے، اللہ میں اتنی گندی، تو نے پھر مجھے لا کے یہاں آج بٹھا دیا. پھر استغفار کرتا ہے انسان اور اللہ اس کو پھر دوبارہ موقع دیتا ہے نیکیوں کے. تو کیا کہا حضرت حود نے، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی طلب کرو، پھر اس کی طرف پلٹو. یہ شرط ہے، صرف استغفار کی تسبیح نہیں کرنی، پھر پلٹنا بھی ہے، پھر اس کی طرف جھکنا بھی ہے، پھر اپنا لائف سٹائل چینج بھی کرنا ہے. اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. کیا ہوگا؟ تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا. مجرموں کی طرف منہ نہ پھیرو. انہوں نے جواب دیا، اے خود تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر تو نہیں آیا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں. دیکھ لیجئے دھان کے پان، جس طرح نبیوں کے بات کرنے کا انداز اور نبیوں کا پیغام ہمیشہ ایک ہی رہا، اسی طرح قوموں کی ڈٹائی اور ان کے جواب بھی آلموسٹ سملر ہی ہوتے تھے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے. یہ بھی نوٹ کریں، کہتے تھے یہ تم ہر وقت جو ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہو نا، کسی کی مار پڑی اور تمہارا دماغ چل گیا. نعوذ باللہ. یاد رکھیے مکہ کے مشرکوں کا بھی یہ گمان تھا. نعوذ باللہ، کہنے سے گناہ نہیں ہوتا، غلط بات کو سمجھنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مختلف باتیں گھڑتے تھے نا، اس میں سے ایک یہ بھی الزام تھا. کہتے تھے یہ چونکہ ہر وقت ہمارے معبودوں اور ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتا ہے نا، تو اس کی مت ماری گئی ہے. مجنو، دیوانہ، کاہن. ایک دفعہ ایک شخص کو بلا لیا، اس کا علاج کرائے. ابو طالب جو آپ کے چچا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے پاس ایک کچھ لوگ مل کر آئے، کہنے لگے اپنے بھتیجے کا علاج کرواؤ. سارا معاشرہ ایک کام پہ چل رہا ہے، اس کو نیکی کہتا ہے، یہ کہتا ہے یہ گناہ. سارا معاشرہ کہتا ہے یہ عبادت ہے، یہ کہتا ہے یہ بدعت ہے، یہ کہتا ہے یہ شرک ہے، فلاں ہے، اس کا علاج کراؤ. لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اثر ہو گیا، ہمارے بزرگ ہمارے بتوں کی کمار پڑ گئی ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے بلا لو. وہ شخص آئے، اللہ کے نبی بیٹھے وہاں. کہا اچھا بھتیجے سناؤ بھائی، کیا کلام ہے تمہارا؟ یہ شروع مکی دور کا واقعہ، 3-4 سال ہو چکے تھے، آپ کی دعوت عام ہو چکی تھی لیکن مخالفت شدید تھی. تو آپ نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے بڑے پیار سے اللہ کا کلام پڑھا، نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. اتنا پیارا انداز آپ کا آپ نے پڑھا. وہ شخص گرویدہ ہو گیا، کہا ایک بار پھر سناؤ. 3 بار نبی کی زبان سے اللہ کی تعریف یا کلمات سنے، اس کے بعد باہر گیا. کہا اس کا علاج ہو گیا؟ لوگ خوش ہو گئے نا، حکیم صاحب گئے تھے علاج کرنے. کا علاج اس کا نہیں، تمہارا کرنے کی ضرورت ہے. اور سن لو، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں بھی اب مسلمان ہو گیا ہوں. تو یاد رکھیے جس طرح سے آپ سوچیں گے آپ کو ویسے ہی لگے گا. ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں، تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. یہ ہے توحید بول رہی. نوح کے بھی اسی جملے پہ آپ کو توحید والی پوئم سنائی ہے نا، یہاں بھی یاد رکھ لیں، جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ کے ماں سوا سے ڈرتا ہے نا وہ سب سے ڈرتا ہے. یہ ایک اصول یاد کر لے. تو اللہ سے ڈرنے والے لوگوں سے نہیں ڈرتے. کیوں؟ فرمایا میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں، اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. سچ کا وزن ہے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے خود کو اور ان لوگوں کو جن کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے بچا لیا. یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جب بار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، یہ جرم تھا اس قوم کا. سنو، دور پھینک دیے گئے عاد، ہود کی قوم کے لوگ. تو اس صفحہ ہستی سے ایک دوسری مشرک قوم تباہ و برباد کر دی گئی. اللہ کو کیا مشکل ہے؟ جو بنا سکتا ہے نا وہ ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے. آپ کپڑا سی سکتے ہیں تو آپ ادھیڑ بھی سکتے ہیں، سویٹر بن سکتے ہیں تو ادھیڑ سکتے ہیں، کپڑا سی سکتے ہیں تو کاٹ بھی سکتے ہیں. اللہ کے لیے ہم سب کو ایک سیکنڈ میں ختم کرنا ذرا بھی محال نہیں ہے. پچھلی قوموں میں اللہ اس کی نشانیاں دے کے جا چکا. اب تیسری قوم، بالکل وہی انداز، نبی کی درد مندی، اخلاص، بے لوس ہونا، کوئی مالی ذاتی فائدے کی امید نہ ہونا، اور قوم کا وہی جواب، دھان کے پان، اپنی روایات کے مقلد. کیسے؟ آئیے سنتے ہیں. آیت نمبر بولیے سب مل کر، 61. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا، پس تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. اس کے اوپر 3 سیکنڈ غور کریں. اگر اللہ کی یہ صفت ہے تو دعائیں کس سے مانگنی چاہیے؟ بس. انہوں نے کہا ہے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ وہی کوشچن ہے کہ باپ دادا غلط کرتے تھے، کیا وہ جاہل تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں ہلجان میں ڈال رکھا ہے، یعنی بہت شک ہے ہمیں تیری باتوں پہ کہ تو صحیح انسان ہے بھی کہ نہیں. یاد رکھیے، جب بہت عرصے تک دولت ملتی ہے نا اور بہت کچھ ملتا ہے نا، تو بعض دفعہ انسان اسی طرح بے حس ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا ہم انبیاء کرام کے قصوں کے درمیان میں اس جملے پہ غور کر لیں. آج کے دور میں تو ہم کہتے ہیں کہ جی دینداروں کو بات کرنی نہیں آتی، یہ لوگوں کی قدر نہیں کرتے، یہ وہ. مان لیں سبھی دینداروں کے اوپر رکھ کے میں اپنے اوپر لیتی ہوں کہ کسی دیندار کو آج بات کرنی ہی نہیں آتی، سارے ہی غلط ہے. نبی تو غلط نہیں تھے نا، نبی جس طریقے سے دین کی دعوت دیتے تھے، دین کا کام کرتے تھے، اس میں کسی کو شبہ تو نہیں ہو سکتا نا. پھر قومیں اتنی سٹبن کیوں تھی؟ اس کا جواب، قوموں کو طویل عرصے تک اللہ نے دنیا کے مال اسباب دیے تھے، زندگی میں کوئی طوفان نہیں آیا تھا، زندگی میں پریشانیاں نہیں آئیں. میں نے البدایہ اور نہایہ میں یہ بات پڑھی تھی کہ فرعون کو اللہ نے 300 سال کی عمر دی تھی اور اس میں ایک بار بھی درد سر نہیں ہوا. ایک دفعہ فرعون کو سر درد ہو جاتا نا تو اس کو یاد آ جانا تھا کہ میرے سے بھی اوپر کوئی ہستی ہے جو مجھے پکڑ سکتی ہے. چونکہ دولت بڑی مل گئی، مال مل گیا، خدا بھول گیا. یہی قوموں کے ساتھ ہوا. یہی وہ بات ہے جو کسی نے کہی کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے بچوں کو بہت پروٹیکٹڈ رکھ کے پالنا چاہتا ہے. خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ بچہ کبھی نہ گرے، تکلیف نہ آئے، لیکن بچوں کو کبھی کبھی سخت سست حالات سے گزرنے دیجیے. آپ کو پتا کہ یہ شعر کس نے کہا تھا؟ کس کو؟ اقبال نے اپنے بیٹے جاوید کو کہا تھا. کبھی باپ اپنے بیٹے کو یہ بد دعا دے سکتا ہے کہ تجھے مصیبت کا طوفان، تو طوفان میں گر جا کیونکہ تیرے اندر اضطراب نہیں. اب آج کی یوتھ کے لیے یہ بات ہے، اگر آپ بالکل ٹھنڈے ہیں، آپ کے اندر کوئی گرم جوشی نہیں ہے، کوئی ٹائڈز نہیں اٹھ رہی اندر، کوئی جوش اور ولولہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو بہت لگژریس لائف میں پالا. جا کے ان کو کہ ہمارا اے سی ایک رات کے لیے بند کر دیں، ہمیں وہ نائک کے جوتے نہ پہنائیں، اور ہمیں بہت زیادہ مزے مزے کے کھانے مت کھلائیں. یقین کیجئے آج ہم اپنے بچوں کو جتنا عیش کوش بناتے جا رہے ہیں اتنا ہی وہ ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ وہ مشکلوں میں پڑھیں اور سیکھیں، ہم ذرا ان کو تربیت میں ایسا رکھ لیں کہ ان کو زندگی کا اتنا مقصد دیں ہل جل ہو جائے. آپ خود بھی تو دیکھتے ہیں نا، آپ بالکل سست بیٹھے ہوتے ہیں، آج تو کچھ نہیں کرنا، اتنے میں فون آتا ہے چیلنج، 20 لوگ آ رہے ہیں آپ کے گھر، آپ ہی سسرال سے رہے ہیں، آپ ہی کھانے پہ رہے ہیں، پھر آپ کی سستی رہتی ہے، پھر وہ سر میں جو تھوڑا سا درد ہونے والا تھا وہ رہتا ہے، اور وہ پٹی اس لیے باندھی ہے کہ اس میں خون نکلنے والا ہے، وہ یاد رہتی ہے، ایک دم اٹھتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں کام کرنا. بس یہ کریں، اپنے بچوں کو گول دیں، بڑے بڑے گول دیں، بڑے بڑے کام دیں ان کو. بیٹا یہ کام تم نہیں کرنا، یہ پورا ملک تم نے صاف کرنا ہے، اس پورے ملک کی مہنگائی تم نے ختم کرنی ہے. آپ دیکھیے گا یہ سست ہوتے ہوئے بچے ہمارے انشاءاللہ چست ہو کے بیٹھ جائیں گے، اور اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے ہمیں. صالح علیہ السلام نے کہا ہے برادران قوم تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو؟ اور اے میری قوم کے لوگوں دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا یعنی اس کو چھیڑنا نہیں، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہو اور رہ لو، بس یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ جن قوموں پہ بھی عذاب آیا نا، بس 3 ڈیز کا نوٹس تھا ان کے لیے، یہی نوٹس نبی ان کو دے رہے ہیں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جن کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا کہ وہ وہاں کبھی بسے بھی نہ تھے۔ سنو سموت نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سموت۔ تو ایک اور قوم دنیا سے چلی گئی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اب چوتھی قوم کا قصہ، قوم لوط۔ اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچھڑا ان کی مہمانی کے لیے لے آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہمان کو پوچھنا نہیں چاہیے کہ کیا کھائیں گے، چائے پئیں گے کہ ٹھنڈا۔ چائے آپ پی کے آئے ہوں گے، ٹھنڈے سے گلا خراب ہو جائے گا، کھانے کا یہ وقت ہی نہیں ہے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہوتا ہے، مہمان نوازی ہمارے دین کا حصہ ہے، پر ایسی مہمان نوازی نہیں کہ اگلا معافیاں مانگے اور نہ کھلائیں، جان چھوٹ گئی۔ ہاں تو بہرحال یہ کہ یہ حضرت ابراہیم کا بہت پیارا ریئیکشن ہے، آگے بھی اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی بھی پاس کھڑی تھیں، وہ یہ سن کر ہنس دیں۔ پھر ہم نے ان کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ بولی ہائے میری کمبختی، کیا آپ میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھنس ہو گئی؟ بی بی سارا تھی یہ، اور یہ میرے میاں بھی بڈھے ہو چکے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والو، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا تو انہوں نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم بڑے حلیم اور نرم دل تھے، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتے تھے۔ شعور سے کہ اللہ صلی علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم، اور اسی طرح اللہ مبارک علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم۔ یہ ایک چھوٹا سا درود کا ٹکڑا کیوں آپ سے شیئر کیا؟ اگلی نماز میں، ہر نماز کے آخر میں تشہد میں پڑھتے ہیں نا، جب پڑھیں گے نا تو سوچئے گا آخر ابراہیم کی اتنی شان کیوں ہے۔ کم و بیش ہر پارے میں ابراہیم کا ذکر ہے، کیا کر گئے؟ یہ سوچئے گا، ابھی 12 ہی پارے ہوئے ہیں نا، آگے بھی ہوں گے انشاءاللہ 18۔ آخری پارے پہ پوچھئے گا کہ ابراہیم کی کس نیکی کا ذکر ہے قرآن میں، بس وہی انشاءاللہ ہم نے اختیار کرنی ہے اور اللہ ہمارے ساتھ بھی، ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے ان سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرا گئے۔ کیا مہمانوں کا آتا دیکھ کر پریشان ہو گئے؟ نہیں، دل میں گھبراہٹ کسی اور بات کی تھی۔ کیا؟ اور دل تنگ ہوئے اور کہنے لگے آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ آج 78 سے شروع کرتے ہیں اور آپ لوگ سب واپس آ جائیں اسی موڈ میں اللہ کے حکم سے۔ وجاءکم قومک یہرعون الی ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے ہو گھر تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیوں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ آپ کے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کیا کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ قوم لوط کا جرم کیا تھا جو آج کے دور کا فیشن ہے؟ جی، یہ جملہ میں نے بڑے شوق سے بولا۔ اللہ ہمارے اس ملک کو اس وبا سے بچا کے رکھے۔ ویسٹ میں اب یہ ایک فیشن ہے، ہومو سیکشلٹی، ہم جنس پرستی۔ آگے جا کے اس پہ کچھ فگر اینڈ فیکٹس کے ساتھ بات کروں گی۔ ایک حدیث سن لیجیے، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی رحمت ہو لوط علیہ السلام پر کہ وہ زوراور قوم کی پناہ لینا چاہتے تھے۔ مراد اس سے اللہ تعالیٰ عزوجل ہے، آپ کے بعد پھر جو پیغمبر بھیجا گیا وہ اپنے آبائی وطن ہی میں بھیجا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ کی بات کرنی چاہیے تھی۔ خیر، قوم کا جواب سنیے گا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا، یعنی جب ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام کی اس بات کے جواب میں جو انہوں نے کہہ دی تھی، جواب کیا آیا، قالوا یا لوط انا رسل ربک، تب فرشتوں نے ان سے کہا، اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے، اپنے یار کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب بس دیر ہی کتنی ہے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا، یعنی چھتیں نیچے اور فرش اوپر چلے گئے، اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تاوڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں۔ اس قوم کا جیسا فیل تھا نا، اللہ نے ویسی ان کو سزا دی۔ اب آگے ایک اور قوم، قوم شعیب، مالی بددملیوں اور خیانتوں کا شکار تھی، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، میری قوم کے لوگ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اور نام طور میں کمی نہ کیا کرو، آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اچھا، آپ کا دوست کون ہوتا ہے جو آنے والے وقت سے پہلے آپ کو آگاہ کر دے؟ ماں باپ بھی اسی میں سے ہوتے ہیں، اور اچھے دوست اور ساتھی بھی۔ ارے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اللہ کی دیوی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگرانے کار نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے؟ نوٹ کریں، ہر دور میں نماز کا دانہ ضرور ملے گا۔ کیا سکھاتی ہے؟ کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کے اختیار بھی نہ ہو؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں، ہمارا مال ہے، ہماری مرضی، ہم جہاں مرضی لگائیں۔ تو کا مال دینے والے نے پابندیاں بھی لگائی ہیں، بس تو ہی کالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیو، تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا، پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ ہم سب کو بھی اللہ اسی کی توفیق دے۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ یعنی نبی خود کو کریڈٹ نہیں دیتے تھے، بلکہ کیا، وما توفیق الا باللہ۔ آپ بھی اپنے لیے نوٹ کریں، کسی بھی اچھے کام کی توفیق مل جائے یہ جملہ بولا کریں، وما توفیق الا باللہ۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ مسلم احمد کی ایک روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو
اپنی زبان سے جو بات کرنی ہے اس کو سوچ کے کرنا ہے. معاویہ کہتے ہیں کہ میرے پڑوسیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کر دیجئے، وہ مسلمان ہو چکے ہیں. آپ نے ان سے منہ پھیر لیا اور غضبناک ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے. کہنے لگا واللہ ہی آپ نے ایسا جواب دیا تو لوگ کہیں گے آپ ہمیں تو پڑوسیوں کے بارے میں حکم دیتے ہیں اور خود اس کے خلاف کرتے ہیں. اس پر آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے ایسی بات زبان سے نکالی ہے؟ اگر میں ایسا کروں تو اس کا وبال مجھ ہی پر ہے، اس پر تو نہیں جو اپنے پڑوسیوں کو چھوڑ دو. مسلم احمد کی روایت ہے. کیا پتہ چلا کہ جو بات ہم دوسروں کو کہیں خود بھی کریں. اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے کہ دوسروں کو کہیں کچھ اور کریں کچھ. اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دیں کہ آخر کار تم پر وہی عذاب آ جائے جو نوح، یہود اور صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں. دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو. دیکھ رہے ہیں ہر نبی کے پیغام میں توبہ استغفار کا درس ہے. اور اسی کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے. انہوں نے جواب دیا اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی. کیا مطلب؟ تیرے ساتھ ہماری ویو لینتھ نہیں ملتی. آج بھی بعض لوگ دینداروں کے بارے میں یہی سوچتے ہیں، ان کو کیا پتا ہمارے کتنے مسائل، کتنے پرابلمز اور ہم کن مشکلوں سے گزرتے ہیں. تو شعیب کو بھی وہ ایک مولوی کہہ کر لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اچھے طریقے سے ہمیں اس کام پہ رکھے، نہ ہم دین کی برائی کا ذریعہ بنے اور نہ دین ہماری برائی کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بلبوتہ تو اتنا بھی نہیں کہ ہم پر بھاری ہو. شعیب نے کہا بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف کیا اور اللہ کو بالکل پسے پوش ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں. آپ نوٹ کریں، ہر قوم اپنی برادری، اپنے خاندان، اس کی سائڈ لیتی بھی دکھتی ہے. بس تب ایسے ہی ہوتا ہے، جب اللہ کی ذات بڑی نہیں ہوتی نا تو پھر ہمیں قوم برادری اتنی بڑی لگتی ہیں کہ ہم غلط سے غلط رسم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی برادری کی بات کو پیچھے نہیں ڈال سکتے. تو اللہ سے ڈرتا ہے، برادری سے نہیں. اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشمے برا ہوں. آخر کر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور ان کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے. سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے. کس سے دور پھینکے گئے آپ کو پتا؟ اللہ کی رحمت سے، جس طرح سمود پھینکے گئے. اور اب قوم موسیٰ، یہ سب ترتیب زمانی کے ساتھ قصے چل رہے ہیں، یعنی ڈیوریشن آف ٹائم، پہلے جو نبی آیا اس کا پہلے ذکر اور جو بعد میں. تو موسیٰ ان سب سے بعد میں تھے، اب ان کا تھوڑا سا تذکرہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی اور کھلی کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے یعنی سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں نے دوزخ کی طرف لے جائے گا. کیسی بدتر جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. یہاں پہ قوموں کے قصے پورے ہوئے. اب کمنٹ سنیے، یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم اٹھایا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ کام نہ سکے اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. اب وہ کیسا ہوگا، ذرا سا اپنے ذہن کو اس پہ لگائیے گا. کوئی ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ دعا کریں اللہ میں نیک بخت کر دے۔ یاد رکھیے کہ قیامت کے میدان میں اچھے برے سب طرح کے لوگ ہوں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر نے پوچھا، اللہ کے نبی، ہمارے اعمال اس بنا پر ہیں جس سے پہلے فراغت کر لی گئی یا کسی نئی بنا پر؟ مطلب یہ کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، کیا یہ فیصلہ ہمارے اعمال سے پہلے ہی کر دیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس حساب پر جو پہلے سے ختم ہو چکا، جو قلم چل چکا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے وہی آسان ہوگا جس کے لیے اس کی پیدائش کی گئی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جس نے جنت میں جانا ہے اس کے لیے جنت میں جانے والے اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ میں سے کسی کو بھی بدبخت نہ کرے۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے جو کچھ چاہے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہیں، جو لوگ نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور ہی چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ بس نبی، تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ، جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح سے پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم انہیں ان کا حصہ بھرپور دیں گے بغیر اس کے کس میں سے کچھ کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح جس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور ہلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا۔ یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ ذرا سا 3 سیکنڈ اس آیت پہ غور کریں، اپنے اوپر لے کر۔ کیا بنے گا جب میرے ہر عمل کو اللہ دیکھے گا اور پوچھے گا؟ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے دے۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر اور بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس پر نگاہ رکھتا ہے۔ بار بار اس میں یہی جملہ ہے کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ ہے وہ آیت جس پہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مجھے سورت ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا، اور یہ کیا تھا؟ بس تقیم کما عمرتا۔ حقیقت یہ کہ نیکی شروع کر لینا کوئی بڑی بات نہیں، اس پہ استقامت سے جمے رہنا بڑی بات ہے۔ ہم بہت ساری ادھوری نیکیاں کر چکے، آئیے اس رمضان میں پوری نیکیاں کرنے کی دعا کریں کہ اللہ جو نیکی شروع کرے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچ سکے۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، اور کچھ رات گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ کیا پتہ چلا، نیکی کی ایک خوبی ہے برائی کو لے جاتی ہے۔ جیسے بارش کا پانی سارا کچرا بہا کے لے جاتا ہے نا، تو نیکیاں ہمارے گناہوں کو لے جاتی ہیں، لیکن چند شرائط ہیں. نمبر ایک، نماز قائم کریں. رات کی گھڑیوں میں اپنے برائیوں کو مٹائیں گی. اور یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. اب پوری سورت کا تتمہ، کتنی قوموں پہ تباہی ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس سورت میں چونکہ بہت ساری قوموں پہ تباہی اور ان کی پکڑ کے باتیں تھیں، تو اللہ کے نبی کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ میری قوم یعنی قریش بھی کسی لمحے تباہ نہ ہو جائے. اس سوچ سے، اس غم سے آپ بوڑھے ہوتے تھے. اللہ ہمیں بھی یہ غم لگا دے. مانگیں، بڑی پیاری گھڑی ہیں. روزے کی حالت میں اللہ کا قرآن سامنے ہے، بھوکے بھی ہوں گے، مستر بھی ہوں گے. دعا کرے اللہ ہمیں امت کا غم لگا دے، جیسے نبیوں کا اپنی قوموں کا غم تھا. پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو نہ حق تباہ کریں. یہ بھی نوٹ کریں، نعوذ باللہ کو یہ نہ سوچ لے کہ اللہ کو بڑا شوق ہے لوگوں کو پکڑنے کا. نہیں، اللہ بہت برداشت کر کے بڑے صبر کے بعد قوموں کو پکڑتا ہے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر چلتے ہی رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. دعا کریں اللہ ہم پہ اپنی رحمت کر لے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو بے راہ روی سے بچا لے. اسی آزادی انتخاب و اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انس سب سے بھر دوں گا. استغفر اللہ. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت اور جہنم میں جھگڑا ہوا. آپس میں بات چیت ہوتی ہے نا، تو جھگڑا نہیں بلکہ سن لیجئے حدیث. آپ نے فرمایا جنت دوزخ دونوں میں آپس میں گفتگو ہوئی. جنت نے کہا مجھ میں تو صرف ضعیف اور کمزور لوگ ہی داخل ہوتے ہیں. ویسے یہ بھی ایک عجیب بات ہے، جتنی دنیا تھوڑی ہوتی ہے نا اتنا بندہ جلدی جنت میں پہنچ جائے گا. رکاوٹیں جو کوئی نہیں، دیکھیے جن کے پاس لگیج تھوڑا ہوتا ہے نا وہ جلدی سے ایئرپورٹ سے باہر آ جاتے ہیں، اور جن کے پاس بھاری بیگز ہیں وہ تلوارے ہوتے ہیں. غریب لوگ واقعی اگر توحید پہ ہوں، شرک نہ ہو، نبی کی شان میں کمی بیشی نہ ہو، تو امیروں سے بہت جلدی جنت میں چلے جائیں گے. خیر، جہنم نے کہا میں تکبر اور ظلم کرنے والوں کے ساتھ مخصوص کی گئی ہوں، یعنی میرے اندر وہ لوگ جائیں گے جو تکبر کریں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ میں تکبر سے بچا دے، اور ظلم کریں گے اللہ میں ظلم سے بھی بچا دے. اس پر اللہ عز و جل نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، جسے میں چاہوں اسے تجھ سے نواز دوں گا. اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، جس سے میں چاہوں تیرے عذاب کے ذریعے اس سے انتقام لوں گا. تم دونوں پر ہو جاؤ گی، یعنی اینڈ پہ جنت بھی بھرے گی جہنم بھی. جنت میں تو برابر زیادتی رہے گی، یہاں تک کہ اس کے لیے اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا. یاد رکھے ساری دنیا کے لوگ بھی جنت میں چلے جائیں گے نا، جنت اتنی بڑی ہے کہ ابھی بھی جگہ خالی ہوگی. سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں اردھا کر دس سماواتی ولرد، تو اللہ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا، پھر اس کو ہوگا. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم میں سے کوئی یہ نہ کہہ دے میرے لیے جگہ نہیں بچی جنت میں. نہیں، جگہ بچے گی انشاءاللہ. اور جہنم بھی برابر زیادتی طلب کرتی رہے گی. یہ کہاں ہے؟ آگے ہم پڑھیں گے حل میں مزید. یہاں تک اس پر اللہ رب العزت اپنا قدم رکھ دے گا. کیسے رکھے گا ہمیں نہیں پتہ، غیب کا معاملہ ہے مان لیجئے. تب وہ کہے گی تیری عزت کی قسم اب بس بس بس، قطن قطن قطن، اب میں بھر گئی، اب نہ اوپر کر. استغفر اللہ، اللہ کسی کو بھی آنکھ میں نہ ڈالے. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں وہ چیزیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا، اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں.
انجام کار تم بھی انتظار کرو، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو، اور ہم بھی منتظر ہیں، یعنی رزلٹ کس کا نکلتا ہے کیا۔ آسمان و زمین میں جو کچھ چھپا ہوا سب اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس سے نبی، تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں۔ دعا کریں اپنے لیے کوئی اچھی سی، اتنی قوموں کی ہلاکت کے قصے ہیں نا، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذابوں میں نہ پکڑے۔ اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعا بھی آگے جا کے آپ کو سکھائیں گے کہ اللہ جب تو کسی قوم کی پکڑ کا ارادہ کرے تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ تو ایک خوبصورت سورت پوری ہوئی، اور اب ایک اس سے بھی خوبصورت سورت شروع ہوگی، تلاوت سنتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔
سورة یوسف بہت ہی خوبصورت سورت ہے۔ اس سورت کا تعارف اور اس کے بارے میں مزید باتیں ہم انشاءاللہ کل کے پارے سے پہلے خلاصے میں کریں گے۔ یہاں بس اتنا یاد رکھیے کہ اولاد کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، رشتوں میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو معاف کیسے کرنا ہے، اور محسن اور صبر کرنے والا شخص دنیا کے کسی میدان میں بھی مات نہیں کھاتا۔ یہ ساری چیزیں حضرت یوسف کے لیے ہیں، اور حضرت یوسف کا کردار ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے، خاص طور پہ یہ لڑکوں کے لیے۔ آج کے معاشرے میں بہت ساری برائیاں منہ کھولے دکھتی ہیں، لڑکوں کے لیے لڑکیوں کی نسبت برائی کو قبول کرنے کے مواقع نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے حضرت یوسف کو اپنے لیے ایک رول ماڈل سمجھتے ہوئے اس کو پڑھنا اور سننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ پہلے جملے پہ غور کر لیں، یہ کتاب آپ کو روشن خیال بنا رہی ہے، بیکورڈ نہیں بنا رہی۔ بعض لوگ دین پڑھنے پڑھانے کو بیکورڈنس کہتے ہیں، تو یہ آیت اس کے رد میں ہے۔ اللہ ہمارے ذہنوں کو کھول دے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر کہ عربی زبان میں، تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرح وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ کہانی شروع ہوتی ہے، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ بچوں سے اتنی بے تکلفی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ رات کے خواب بھی اور جاگتی آنکھوں کے خواب بھی ماں باپ سے شیئر کر سکیں۔ آج کل جنریشن گیپ کے نام پر بعض دفعہ بچے اور ماں باپ ایک دوسرے سے دور محسوس ہوتے ہیں، اس پہ بھی تھوڑے سے غور کی ضرورت ہے۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ کیا پتہ چلا کہ ماں باپ بچوں کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہاں تھوڑی سی خوابوں کی بھی حقیقت ہے۔ آپ دیکھیے کہ تین قسم کے خواب ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کی طرف سے ہیں، خوشخبریاں، بشرا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نقد علامت ہوتی ہے۔ دوسرے ہمارے نفس کی خرابیاں ہوتی ہیں، جو دن میں باتیں کرتے ہیں، حدیث النفس، پیپروں کے دنوں میں خواب میں بھی پیپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، شادی ہونے والی ہو تو خواب میں بھی وہ سارے کپڑے جوڑے بن رہے ہوتے ہیں، ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیسرے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، نائٹ میئرز اور اس طرح کے خواب۔ کے بارے میں مسند احمد کی روایت ہے کہ خواب کی تعبیر جب تک نہ لی جائے گویا کہ وہ پاؤں پرندے کے پاؤں میں ہے، جب اس کی تعبیر بیان ہوگی تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے 5020۔ تو اپنے خواب نہیں بتانے چاہیے ہر ایک کو، کیونکہ اگلا سننے والا اگر جلد باز اور بے صبر ہے یا آپ کا دشمن ہے، کم عقل ہے، جو کہے گا وہ ہو جائے گا، اور اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نعمت کو چھپانا چاہیے جب تک کہ خود نہ ظاہر ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ضرورتوں کو پورا کرنے پر ان کے چھپانے سے بھی مدد لیا کرو، کیونکہ ہر وہ شخص جسے کوئی نعمت ملے لوگ اس کے حسد پر در پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بحقی کی صحیح روایت ہے 6655۔ تو نعمتوں کا بہت زیادہ ایکسپوجر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ باپ بیٹے کی کانورسیشن کنٹینیو ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا کہ تو نے خواب میں دیکھا ہے، تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ایسی سمجھ دے کہ ہم اپنی اولادوں کو دیکھ کر پیشن گوئی کر سکیں، پریڈکٹ کر سکیں کہ اللہ کل ان سے دین کے کام لے گا۔ یاد رکھیے، جن اولادوں سے بعض دفعہ بہت ہی دکھ ملتا ہے نا، وہی باہر بعد میں بہت خوشی دینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا۔ یقیناً تیرا رب علیم و حکیم ہے۔ تو رشتوں میں بدلتے حالات، انسانی تعلقات کے اتار چڑھاؤ آپ کو سورۃ یوسف میں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ایک باپ بیٹے کی محبت بھری باتیں تھی، باپ سمجھا رہا ہے کہ بیٹا اپنی بات دوسروں کو نہ بتانا، جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی، پہلے سے کیوں زیادہ شور مچائیں۔ اب یہاں بھائیوں اور یوسف کا قصہ سنیے گا۔ حقیقت یہ کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ کون تھے پوچھنے والے؟ مکہ والے۔ انہوں نے سوچا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ کر دیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا اس بارے میں، کیونکہ عربوں میں اس کا قصہ نہیں تھا، لیکن اتنی ڈیٹیل سے قصہ آ گیا تو بجائے خود وہ خود شرمندہ ہو گئے۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ سبلنگ جیلسی، بچوں کے بیچ میں ایک دوسرے کا حسد، یہ عام ہے۔ دوسرا بچہ آتا ہے نا، پہلا بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو تقابل انہوں نے کیا ہے نا، یہ درست نہیں ہے۔ اور وہ اولاد جو نافرمانی کے درجے پہ پہنچی ہوتی ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ یہی انداز رکھ کے کہتے ہیں، آپ کو مجھ سے تو پیار ہی نہیں ہے۔ اس سے اس لیے پیار ہے کہ وہ سب سے چھوٹا ہے، اس سے اس لیے پیار ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، اس سے اس لیے پیار ہے کہ وہ اکلوتا ہے، وہ بیلا بیٹا ہے، وہ آخری بیٹا اور میں مسکین۔ آپ میں سے کس کس کو لگتا ہے کہ ان کے امی ابو ان سے پیار نہیں کرتے؟ استغفر اللہ، اللہ آپ کے ماں باپ پہ رحم کرے، اور اللہ ہماری یوتھ پہ بھی رحم کرے۔ دیکھیے میری آواز سے باہر والے سمجھ گئے ہیں کہ کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے۔ تو یہ سچ ہے، ہر بچے کو یہی لگتا ہے کہ مجھ سے پیار نہیں دوسروں پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ بچے کے ساتھ ماں باپ کو کتنا پیار ہے، یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب وہ بچہ دکھ میں ہوتا ہے، یا پھر خود ماں باپ بنتے ہیں۔ عام دنوں میں نہیں پتہ چلتا۔ جو بچہ بیمار رہتا ہے نا، ماں کو اس سے بڑا پیار ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، وقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا، یعنی ہم تو بہت زیادہ ہیں۔ سچی بات یہ کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، ہے نا بدتمیز بچے، اپنے ماں باپ کے لیے کبھی ایسے لفظ نہیں بولنے چاہیے۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ یہ بھی بہت ہی غلط حل ہے جو اکثر لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ ایک جملہ لکھ لیں، دوسروں کی محبتوں کو ان سے کاٹ دو تاکہ وہ تم سے پیار کریں، فریب نظر ہے۔ بس بیویاں سسرال میں جا کر یہی کام اپنے شوہروں کے ساتھ کرتی ہیں، شوہر کو ماں بہن بھائی سب سے کاٹ دو تاکہ میرا دم چھلا بنا رہے۔ ایسے شوہر کبھی اپنی بیویوں سے پیار نہیں کرتے، یہ الگ بات ہے کہ جان بچانے کے لیے خاموش ہو جائیں۔ پیار دیں گے پیار ملے گا، عزت دیں گے عزت ملے گی۔ اور میں کہتی ہوں کہ یہ صورت ہر اس بچی کو پڑھا دیں جس کی شادی ہونے والی ہے، اور ہر اس بچے کو پڑھا دیں جس کی ابھی شادی نہیں ہو رہی۔ لڑکوں کی عزت اور عصمت کا مسئلہ ہے، اور لڑکیوں کے رشتوں کو نبھانے میں جو کمی بیشیاں ہوتی ہیں اس کا حل آپ کو اس صورت میں نظر آ رہا ہے۔ اور دیکھیں یہ اتنا بڑا جرم، یعنی بھائی کو قتل کر کے کرنا، کیا یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا؟ کیا آج یہ حل بہت ساروں نے نہیں ڈھونڈا ہوا؟ کر لو کر لو، پھر عمرہ کرائیں گے، کر لو پھر جا کے صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں گے۔ یاد رکھیے بعد میں نیک بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے۔ اس عذر پہ گناہ کرنا عام حالات میں گناہ کرنے سے بدتر ہے۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے لے کر نکل جائے گا، اسے نکال لے گا، بہت سارے بروں میں کم برا۔ یہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے کہ لوگوں کے اندر سے حمایتی نکال دیتا ہے۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے؟ یہ کون سا سٹائل ہوتا ہے بھائی، حملہ کرو، آپ کو تو ہم پہ ٹرسٹ ہی نہیں، آپ ہمیں ٹیپ نہیں دلاتے، آپ ہمیں نیٹ نہیں لے کے دیتے، وائی فائی کوڈ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے یہ جو انداز ہوتا ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں اٹیکنگ سٹائل، یہ بھی بعض بچوں کا اپنے ماں باپ کے بارے میں ہوتا ہے، ان کو بلیک میل کرتے ہیں، یہ بھی اچھا انداز نہیں ہے۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں نا۔ دیکھیے دل میں ارادے ہیں قتل کے، دھوکہ دے رہے ہیں باپ کو، اور کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس کے خیر خواہیں، وی آر ویل وشر۔ عموماً رشتہ داریوں میں اسی طرح سے محبتوں کا اظہار ہوتا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مبارک ہو، بڑی خوشی ہوئی آپ کی بیٹی کے رشتے کی، پتہ نہیں دلی کا دورہ ہی نہ پڑ جائے، اندر دل کا غم یہ ہے۔ جھوٹی محبتیں یاد رکھیے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق رکھیں سچ کی بنیاد پہ رکھیں، آپ کہیں گے پھر تو سب سے لڑائی کرائیں گے، حالانکہ آپ ان رشتوں کے بغیر رہ نہیں سکتے، یہ صرف شیطان ہے جو دلوں میں بغض ڈالتا ہے۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شک گزرتا ہے، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں سے بھیڑیاں نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بالکل ہی نکمے ہوں گے۔ اسی طرح اصرار کر کے جب وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ یہ جملہ نوٹ کر لیں، جب بندہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوتا ہے نا، دکھ تکلیف کے وقت بھی اللہ دل میں خوشخبریاں ڈال رہا ہے کہ دیکھنا ایک وقت آئے گا تمہارے مخالف نیچے ہوں گے اور تم اوپر ہو گے، اور یہ وعدہ اللہ کا ہر اس بندے کے ساتھ ہے جو وَمَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، اور اللہ ہمیں اس کا مصداق کرتے۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے، شام کو کیوں آئے، تاکہ اپنے فیس ایکسپریشنز چھپا سکیں، دن کی روشنی میں کم چھپتے ہیں، اور کہا، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کر، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، کتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا، یعنی بھیڑیا پورا بچہ کھا گیا، نہ ہڈی بچی نہ پسلی بچی، اور آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں، اور ثبوت دیکھیے کیا لا رہے، اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ سے مدد کی جاتی ہے۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے پہلے ان کی قمیض اتاری تو کسی بھیڑیے کا خون لگا دیا، لا کے باپ کو دکھا دیا، دیکھیں یوسف کا خون۔ تو باپ نے آپ کو پتا کیا کہا؟ کتنا مہذب بھیڑیا تھا، قمیض کو نہیں چھیڑا، نہ قمیض پھٹی نہ بٹن ادھڑا، اور خون لگ گیا اس کو۔ بات سمجھ گئے؟ جھوٹا شخص ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ چھوڑ جاتا ہے جس سے اس کا جھوٹ کھلتا ہے، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اب یوسف کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بڑی پیاری صورت ہے، کل انشاءاللہ آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے۔ ہر وہ بندہ جو حالات کا ستایا ہوا اور دکھی ہے نا، اور وہ کہتا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کل اس کو ساتھ لے آئیں صرف کل کے لیے۔ دکھی لوگوں کے سننے والی یہ صورت ہے، اتنے دکھ ہیں اس ایک صورت میں، اور سارے رشتوں کے دکھ، اولاد کے دکھ اور ماں باپ کے دکھ۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے، یا بشرا حاذا غلام۔ اس کا مطلب ہمارے کچھ پاکستانی بہن بھائیوں نے سنا اور سمجھا، اور میں نے یہ بات صرف کسی سے پہلے سنی تھی، ابھی 2-2.5 ماہ پہلے، مجھے یاد نہیں کس ملک میں تھی، میں نے اس کی تصدیق بھی کر لی۔ کسی کے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جو آخری بیٹی ہو نا، اس کا نام بشرا رکھ لو، تو اس کے بعد حاذا غلام اگلا بیٹا پیدا ہوگا۔ آپ میں سے کس کس کی یہ علم کی سند موجود ہے؟ بلیو می، مجھے خود کسی نے بتایا، دیکھیں آپ بھی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ لیے ہم نے قرآن میں سے، اللہ ہمیں صحیح باتوں پہ غور و فکر والا بنا دے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا۔ آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ یہاں بھی تھوڑا سا جذباتی ہوں، اتنا قیمتی یوسف، نبی کا بیٹا، نبی کا پوتا، اتنا پیارا خواب دیکھا ہوا، کل جس نے نبی بننا ہے، کل جس نے ایک ملک کا وزیر خزانہ بننا ہے، چند ٹکوں میں بک گیا۔ زندگی میں یہ حالات آئیں گے، کوئی آپ کی قیمت نہیں پائے گا۔ بس وہ بڑی پیاری لاڈلی، بھائی بھائیوں کی لاڈلی، ماں باپ کی دلاری بچی، لاڈوں میں پلی بھی سسرال میں جاتی ہے اور وہاں ٹھوکروں میں آ جاتی ہے، وہ اس کی عزت نہیں کرتے۔ مت غم کیجئے، یوسف بھی چند ٹکوں میں بک گئے، آپ صبر کیجئے، کل اللہ آپ کو خود ہی قیمتی کر دے گا۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح سے رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو اس سر زمین پر قدم جمانے کی صورت نکالی۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، مشکلات، مصیبتیں اور امتحانات سیڑھیاں بن جاتے ہیں ہمارے ترقی اور عروج کے۔ اللہ نے زندگی میں جس سے بھی کوئی بات لینی دینی ہوتی ہے نا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی خیر جو ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جب مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ کوئی زندگی کا غم سوچے اور بولیں اللہ اس کی حکمت تو جانے، میں اس پہ راضی ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ معاملہ فہمی کیا ہے، اس کو کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور جب اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ اب یوسف کی ابھی تک کی آزمائش کیا تھی؟ نفرتوں کا شکار ہوئے، بھائیوں کی، اب آگے دیکھیے گا محبت کا شکار۔ کبھی آزمائشیں محبت کی صورت میں آتی ہیں، کبھی نفرت کی۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی، آ جا۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کریں، در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اگر اس وقت یوسف بولتے کہتے یہ چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ جی ایسا ہی ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بعد میں ان کو مزید عزت عطا کرے۔ آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا، اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ دیکھیے کیسی بازاری بات ہے، اور عشق محبت پہ مبنی محبتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی، کیا پتہ چلا کہ اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی، اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے، کیونکہ عورت دفاع کر رہی ہے، اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں۔ پروف مل گیا، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ اب یہ بات چھپ گئی، شوہر کو یہاں ریئیکشن شو کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے سوچا بیوی کا سکینڈل بنے گا، بدنامی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے، بات نہیں چھپتی، گناہ سات پردوں میں چھپ کر کریں، اللہ اس کو بھی کھول دیتا ہے اگر اس کو بار بار کیا جائے۔ اچھا ایسا ہے کہ ہم لوگ یہاں رک جاتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔